تفسیر سورة احقاف آیت نمبر 21 سے 28 اس سورت کا تیسرا حصہ ہے. میں نے آپ کو پہلے دن جب سورت احقاف کا آغاز ہوا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سورت احقاف کے چار حصے ہیں. تو آج کا جو سبق ہے اسے سورت احقاف کے تیسرے حصے کا آغاز ہوتا ہے اور یہ ہے قوم عاد کا رویہ اور ان کا انجام, آیت 21 سے لے کر 28 تک. اللہ تعالی نے قریش کے لیے قوم عاد کی مثال دی ہے اور آیت نمبر 21 سے ذکر شروع ہوتا ہے قوم عاد کا. تو قوم عاد کون تھی؟ قوم عاد یہ وہ عظیم قوم تھی, بہت بڑی, جس کی طرف اللہ تعالی نے اپنے جلیل القدر پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا. تو اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ کرتے ہیں, وَذْكُرْ أَخَا عَادَ, اور یاد کر عاد کے بھائی کو. تو پیغمبر جو ہے وہ قوم میں سے ہی بھیجا جاتا ہے, تو اس لیے جو ہے وہ پیغمبر کو بھائی کہا جاتا ہے, قوم کا بھائی. کہیں باہر سے نہیں پیغمبر آیا تھا, کوئی فرشتہ نہیں تھا, بلکہ قوم ہی میں سے ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبری کے لیے منتخب کر لیا. اور اللہ تعالیٰ اہل قریش کے سامنے قوم عاد کی مثال رکھتے ہیں اور ہر جھٹلانے والے کے سامنے, اس دور کے اور آج کے دور کے بھی. وَذْكُرْ أَخَا عاد, اور یاد کر عاد کے بھائی کو, اِذْ أَنْذَرَ, جب اس نے خبردار کیا, جب حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو ڈرایا ان کے گناہوں سے, ان کے بگاڑ سے, جب اس نے خبردار کیا قومہ اپنی قوم کو, بالاحقافی, احقاف میں. احقاف کا لفظ جو ہے یہ حقفن سے ہے, حقفن, اور حقفن ہا قافا اس کے معنی ہوتے ہیں ریت کے لمبے لمبے اور بلند لیکن ذرا مڑے ہوئے ٹیلے. اس میں تین باتیں آئیں سامنے, کیا؟ نمبر ایک, ریت کے لمبے لمبے, نمبر دو, اونچے, اور نمبر تین, ذرا مڑے ہوئے. تو ان ٹیلوں کو کہتے ہیں. تو احقاف حقفن کی جمع ہے. اور قوم عاد کا جو مرکزی مقام ہے وہ یہی علاقہ تھا احقاف کا. یہ حضر موت کے شمال میں اس طرح واقع ہے کہ مشرق میں امان ہے اور اس کے شمال میں ربا خالی. ربا خالی کسے کہتے ہیں؟ ربا خالی جو ہے یہ صحرائے عرب کے جنوبی مغربی حصے کا نام ہے اور وہ خالی ہے, وہاں کوئی آبادی نہیں ہے. یہ دیکھیں میرے سامنے, میرے پاس اس وقت میپ ہے اور یہ ہے ربا خالی, کوئی آبادی نہیں ہے, کیونکہ اس جگہ, اس علاقے میں قوم پر عذاب آیا تھا نا, کوئی یہاں اب آبادی نہیں ہے. اور یہ ارد گرد ہے آبادی کے علاقے, یہ جو لائن ہے نا ساری, اس کے ارد گرد ممالک آباد ہے. یہاں امان ہے, یہاں حضر موت ہے, مسہرہ ہے, یہ صحرائے احقاف ہے, پھر یہ یمن ہے, یہ افریقہ ہے, اور یہ ہے بحر عرب, یہ سمندر کا علاقہ ہے. سمندر کے یوں کنارے پر آباد ہیں لوگ, لیکن یہ ربع خالی میں اس جگہ کوئی قوم اب آباد نہیں. کیوں؟ پہلے یہاں پر قوم عاد رہتی تھی. اللہ رب العزت جو ہیں کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے احقاف کے علاقے میں جو قوم آباد تھی, قوم عاد, اس کی طرف اپنے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا اور حضرت ہود علیہ السلام نے اس قوم کو ڈرایا. اور یہ جو احقاف کا علاقہ تھا یہ بڑا سرسبز اور شاداب علاقہ تھا. قوم عاد نے اس جگہ زمین دوز مکان بنا رکھے تھے, زمین کے اندر نیچے بھی, اور اس کے علاوہ جو ہے ان کے پاس جو تھے بہت سے ذرائع تھے, بہت سے وسائل تھے جس پر یہ قوم جو تھی وہ گزارا کرتی تھی اور رہتی تھی. اور اس کے جیسے قد بھی اس قوم کے بہت لمبے تھے, بڑی طاقتور قوم تھی, بڑی شان و شوکت کے ساتھ جو تھی اس نے زندگی بسر کی. لیکن جب پیغمبر نے اس کو اللہ سے ڈرایا قیامت کی بات کی تو انہوں نے جو ہے وہ پیغمبر کا انکار کیا. تو یہاں پہ بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو ڈرایا جبکہ وہ احقاف میں آباد تھی. وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ. یہ بڑی اہم حقیقت کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اور تحقیق گزر چکے. کون گزر چکے؟ نذر. نذر نذیر کی جمع ہے, ڈرانے والے. اور جیسے کہ حضرت ہود علیہ السلام بھی ایک ڈرانے والے تھے نا, ایک خبردار کرنے والے تھے, تو ایسے خبردار کرنے والے گزر چکے. من بین یدیہ, اس سے پہلے بھی, اس کے دونوں ہاتھوں کے آگے, اس سے پہلے. مراد کیا ہے؟ حضرت ہود علیہ السلام کے آنے سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر جو تھے وہ گزر چکے. وہ من خلفہ, اور اس کے بعد بھی آتے رہے. کہ یہ جو نذر ہے اس کا جمع ہونا یہ بتا رہا ہے کہ بہت سے ڈرانے والے آئے. حضرت ہود علیہ السلام بھی ایک ڈرانے والے تھے, ایک نذیر تھے. آپ کے آنے سے پہلے بھی بہت سے رسول آئے اور آپ کے جانے کے بعد بھی بہت سے رسول آئے. اور یہ بتانا کیوں مقصود ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ جب لوگوں کو ڈرا رہے ہیں جیسے اہل مکہ کو, تو آپ اہل مکہ کے لیے کوئی نئے نہیں ہیں. آپ نے سورت احقاف کی آیت نمبر 9 میں یہ پڑھا, قل ما کنت بدعا من الرسل, ہے نا. اور بدن کسے کہتے ہیں؟ بدن جو ہے جیسے نیا ہونا کسی چیز کا, اس کے لیے قرآن میں 3 لفظ آئے ہیں اور یہ تیسرا اس کا درجہ ہے. بدا, کسی چیز سلسلے کا آغاز کرنا, ابتدا کرنا. نمبر 2, کوئی ایسی چیز بنانا جس کی مثال یا نمونہ پہلے موجود نہ ہو. اسی لحاظ سے اللہ کا بھی نام ہے نا بدیع. اسی طرح بدعت بھی ایک دین کے اندر ایک نئی اختراع اور ایجاد کو کہتے ہیں. تو یہاں پہ بدعن جو ہے اس کے معنی ہے کسی چیز یا سلسلے کا آغاز کرنے والا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نبوت کا آغاز نہیں کیا تھا. آپ کے آنے سے پہلے بہت سے رسول آ چکے تھے, لیکن آپ کے بعد اب آنے والا کوئی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ خاتم النبیین ہیں. تو اب یہاں پر جو ہے یہ بات بتائی جا رہی ہے, دوبارہ وہی مضمون ہے, انداز اور ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام سے پہلے بھی بہت سے ڈرانے والے آئے اور آپ کے بعد بھی ڈرانے والے آتے رہے. اللہ تعبدو الا اللہ, کہ نہ تم عبادت کرو مگر اللہ کی. تو وہ کس چیز سے ڈراتے تھے؟ کہ شرک نہیں کرو, ایک اللہ کی بندگی کرو, ایک اللہ کی عبادت کرو. اور عبادت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کہ اللہ کی ذات, صفات, اختیارات اور حقوق, یہ 4 چیزیں ہیں. اس کو یاد رکھیں. اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ 4 چیزوں میں جو ہے نا وہ 4 چیزوں کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ پر ایمان بھی رکھنا اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. تو ذات سے مراد کیا ہے؟ کہ اس کے ساتھ ہستیوں کو اور پتھروں کو اور سورج چاند اور کسی پیر کو اور ولی کو, بزرگ کو, کسی کو بھی اللہ کی ذات کے ساتھ جو ہے نا وہ معبود نہ بنایا جائے. دوسری چیز کیا ہے؟ صفات. صفات سے مراد کیا ہے؟ کہ جو اللہ کی کوالٹیز ہیں وہ معبودوں کو دے دی جائیں, کہ وہ بھی بیٹا دے سکتے ہیں, وہ مشکل کشا ہیں, وہ کام آنے والے ہیں. تو ذات, صفات. تیسری چیز ہے اختیارات. اختیارات کا مطلب ہوتا ہے اتھارٹی, جیسے وہ کچھ کر سکتے ہیں. تو کیسے کر سکنا؟ کہ وہ سنتے ہیں, ان کے پاس سننے کا اختیار ہے, ان کے پاس مرضی ہے, چاہے تو یہ چیز دیں چاہے تو نہ دیں, ہے نا. تو بعض لوگ بزرگوں کے بارے میں یا جو لوگ قبروں کے اندر ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں وہ سنتے ہیں, ہمیں بیٹا دے سکتے ہیں, اگر وہ ہم سے ناراض ہو گئے تو یہ نہ ہو جائے, یا وہ اور بھی بہت سے ان کے عقائد ہیں. اور چوتھی اور آخری بات کیا ہے؟ حقوق. ذات, صفات, اختیارات کے بعد حقوق. اور حقوق کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ہر خوبی جو ہے نا, ہر خوبی ایک صفت ہے تو وہ خوبی بن جاتی ہے, اس کا نام بن جاتی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا. تو وہ صفت جو ہے پھر ایک حق بھی رکھتی ہے, اور وہ حق اللہ کا ہے, بندے کا وہ فرض ہے. مثلا اللہ کا نام ہے سمیع، یہ اللہ کی صفت ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سنتا ہے. اب اللہ کا حق کیا ہے کہ ہم ہر وقت اس بات سے محتاط رہیں کہ اللہ سنتا ہے تو غلط بات نہ کریں، نہ غیبت، نہ چگلی، نہ جھوٹ، نہ بہتان. پھر جیسے اللہ کا نام ہے احد، وہ ایک ہے، تو اب اللہ کا حق کیا ہے کہ اس کی ذات میں کسی کو شریک نہ کریں. اور اسی طرح اللہ جو ہے وہ خالق ہے اور اللہ تخلیق کر رہا ہے، اپنے اس اختیار کا استعمال کر رہا ہے. دن رات نت نئی خبر آپ سنتے ہیں کہ فلاں کے بیٹا، فلاں کے بیٹی، تو چیزیں انسان لوگ پیدا ہو رہے ہیں نا، جانور بھی، چرند پرند بھی. اب پھر ہم کیا کریں، ہم اللہ کی مخلوق ہے نا، تو ہم کیا کریں، ہم خالق اپنے آپ کو مت سمجھیں، ہم اللہ کی مخلوق بن کر جئیں کہ ہم اللہ کے غلام ہیں. اور اسی طرح اور بہت سی صفات کو آپ جو ہے نا اسی طرح ان چار کے انڈر رکھ کر آپ لے سکتی ہیں. اب یہاں پر جو ان کو کہا گیا، اللہ تعبدو، تم مت عبادت کرو مگر اللہ کی، گویا کہ ایک الہ کی عبادت کرنی ہے. اور یہی اصل میں دعویٰ ہے، یہی دعویٰ ہے کہ توحید کا پیغام پہنچایا جائے. اور جس کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ لا الہ الا ضرب است و ضرب کاری است، جس کو یہ سمجھ میں آ گیا اس کو پورا دین سمجھ میں آ گیا. دین کوئی مشکل تھوڑی ہے، آپ کو بھی یہی دعویٰ کرنا ہے، ہر نبی نے یہ دعویٰ کیا. اور مکہ والوں کو یہ بات بڑی اچھی طرح سمجھ تھی اس بات کی. اگر ان کو یہ پتا ہوتا نا، جو آج امت مسلمہ کا حال ہے، ان کو یہ پتا ہوتا کہ کلمہ بس پڑھنا ہے، زبان کی نوک پر لانا ہے، دل کی گہرائیوں میں نہیں اتارنا، اپنے عمل میں نہیں اتارنا، تو خدا کی قسم مکہ کا ہر کافر اسلام قبول کر لیتا. وہ یہی تو کہتے تھے، کچھ آپ کی کچھ ہماری، آپ کچھ اور نہیں تو ہمارے بتوں کو برا کہنا ہی چھوڑ دیں. وہ یہی تو آپ کے پاس آ کر کمپرومائز کی بات کرتے تھے. تو آج امت مسلمہ نے کیا کیا، زیادہ تر مسلمان مصالحت پر چل رہے ہیں، یہ بھی کر لیں، اتنا بھی نہ کریں، اور آخر ایسی بھی کیا بات ہے، اور پھر اتنی بھی کیا مشکل ہے، اور ابھی تو میں جوان ہوں، ہے نا، بہت سی ایسی باتیں. تو اصل بات کیا ہے، ایک توحید کا پیغام آپ کو دینا ہے، مجھ کو دینا ہے. پھر انہوں نے دوسری بات کیا کہی، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، بے شک میں ڈرتا ہوں تمہارے بارے میں عذاب، عذاب سے، کیسے عذاب سے، یوم عظیم، ہولناک دن، بڑے دن. اب آپ دیکھیں، یہ کہا جائے کہ ایک بڑے دن کے عذاب سے، تو اس کا مطلب ہے کہ عذاب کی ہولناک کی شدت اور اس کا جو ہے وہ اس کا حدت اور اس کا بہت سخت ہونا، اس کو جو ہے وہ ظاہر کیا جا رہا ہے. تو حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے دو عقائد رکھے، ایک ہے توحید اور دوسرا ہے آخرت، اور تیسرا خود بخود پتہ چلتا ہے وہ کیا، رسالت. کیوں، وذکر اخا عاد، کہ وہ ان کے جو بھائی تھے تو اللہ نے ان کو رسول بنا کر بھیجا تھا، اسی لیے تو وہ نذر میں سے تھے. تو ایک آیت کے اندر تین عقیدے جو ہیں وہ آپ کے سامنے آتے ہیں. قالو، قوم کے لوگ بولے، اجیتنا، کیا تو آیا ہے، اجیتنا، کیا تو آیا ہے ہمارے پاس، نون الف نا بھی آ گیا نا، کیا تو آیا ہے ہمارے پاس، لتافکنا، تاکہ تو ہم کو ہٹا دے، ان آلیہتنا، ہمارے معبودوں سے. تو اس کے معنی کیا ہوتے ہیں کہ چیز کو صحیح رخ سے پھیر دینا، چیز کو محض پھیرنا نہیں، چیز کو صحیح رخ سے پھیر دینا، اس کو الٹا کر دینا. اور اگر اس کے ساتھ ان کی پریپوزیشن آ جائے، ان کا صلہ آ جائے، تو اس کے معنی کیا ہوتے ہیں کہ گمراہ کر دینا، برگشتہ کر دینا. تو کیا تو اس لیے آیا ہے کہ تو ہٹا دے ہم کو ہمارے بتوں سے؟ کیا کہا، آلیہتینا، الہ کی جمع ہے آلیہ، فاتینا بما تعدنا، پس لے آ جس سے تو ہم کو ڈراتا ہے، ان کنت من الصادقین، اگر ہے تو سچوں میں سے. تو اب جو ہے قوم کے لوگ جو ہیں، یہ کون سی قوم تھی، قوم عاد. قوم عاد کے لوگوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو دھمکی دی، کہنے لگے اچھا تو لے آ اپنا وہ عذاب جس سے تو ہمیں ڈراتا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا اگر واقعی تو سچا ہے. تو گویا کہ قوم عاد کے لوگ جو تھے پیغمبر کو جھوٹا سمجھتے تھے، اس کا انکار بھی کر رہے تھے, اور صادق کی جمع ہے صادقین, کہ اگر تو سچوں میں سے ہے تو پھر وہ عذاب جو ہے ہمیں دکھا دے. قالا, حضرت ہود علیہ السلام نے کہا, انما العلم, اس کا جو علم ہے, صرف علم جو اس کا ہے, عند اللہ, اللہ کے پاس ہے. عذاب کب آئے گا, قیامت کب آئے گی, اللہ جو ہے وہ تمہیں کب پکڑے گا, اس کا علم جو ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے. تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ قوم کی ہٹ درمی دیکھیں اور قوم کا جھٹلانا دیکھیں, کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا تو اس لیے آیا ہے کہ ہمیں ہمارے معبودوں کی پرستش سے روک دے, ہٹا دے, پھیر دے. اتنے زیادہ وہ اپنے بتوں کے اوپر جمے ہوئے تھے, شرک کرنا ان کی گٹی میں رچ بس گیا تھا. اور آج بھی آپ مجھے, آج آپ مشرکانہ رسموں کے خلاف ذرا سی بات تو کر کے دیکھیں کتنی شدت پر ہوتے ہیں لوگ, اور کس طرح کی جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں, اور کس طرح ناراض ہو جاتے ہیں. تو حضرت ہود علیہ السلام نے اس بات کی ذمہ داری اللہ کے سپرد کرتے ہوئے کہا کہ یہ بات تو مجھے نہیں پتا کہ عذاب یا قیامت کب آنی ہے, اس کے بارے میں اللہ ہی جانتا ہے, یہ معاملہ جو ہے اس کا علم اللہ کے پاس ہے. تو کیوں یہ بات جو تھی غیب سے متعلق تھی, اور پیغمبر جو ہے اس کے پاس غیب کا علم نہیں ہوتا. وَأُبَلِّغُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ, پھر حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے کہا, وَأُبَلِّغُكُمْ, اور میں نے پہنچا دیا تم کو, مَا أُرْسِلْتُ بِهِ, جو میں بھیجا گیا ہوں اس کے ساتھ, کہ میرا کام یہ نہیں ہے کہ میں جو ہوں اپنی صداقت پر کوئی دلیل لا کے تمہیں سمجھاؤں. میں تو جس صدق کا مدعی تھا اس پر دلیل قائم کر چکا, میں تو تمہیں سمجھا چکا توحید, آخرت کی باتیں, اور اب اس کے بعد جو ہے اگر تم حق کو قبول نہیں کرتے تو مییرا یہ کام نہیں ہے کہ اب میں تمہیں کوئی معجزے دکھاؤں, کوئی دلائل اس پر قائم کروں, بس میرا اتنا ہی فرض بنتا تھا, وَأُبَلِّغُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ, کہ میں تم تک وہ بات پہنچا دوں جو چیز دے کر مجھے جو ہے وہ بھیجا گیا ہے. تو جو پیغام مجھے دے کر بھیجا گیا ہے وہ پیغام میں تمہیں پہنچا رہا ہوں. وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ, اور لیکن میں دیکھتا ہوں تمہیں کہ تم نادانی کی باتیں کر رہے ہو. تو آپ دیکھ لیجئے کہ یہ نادانی کی بات کیا تھی, ان کا کفر پر اصرار کرنا, نمبر دو ان کا حضرت ہود علیہ السلام سے یہ مطالبہ کرنا کہ ہمیں کوئی دلیل لا کر بتا اگر واقعی تو سچوں میں سے ہے, اور واقعی کہ عذاب آئے گا یا قیامت تو کوئی معجزہ دکھا. تو انہوں نے کہا کہ یہ میرا کام نہیں ہے, تو قوم نے کیا کیا کہ پیغمبر کا جو ہے وہ انکار کر دیا. تو جب انہوں نے پیغمبر کا انکار کر دیا اور کسی طرح حق کو قبول ہی نہ کیا, اب یہاں پہ بڑا مختصر انداز میں بات کو آگے لے جایا جا رہا ہے, اور یہ بھی ہمارے سامنے آتی ہے بات کہ پھر وہ قوم جو تھی وہ کیا کر رہی تھی کہ بہت زیادہ ان پر قحط تھا, بہت بھوک تھی, بارش نہیں ہو رہی تھی, تو مشکل میں تھی. تو اتنے میں ہوا کیا, فلما, پس جب, اب دیکھیں کہ لما, اب بیچ کی ساری بات چھوڑ کر بس ایک ہی بات جو ہے اس پر آیا جا رہا ہے, اور کیا ہے, فلما, پس جب, رأوہو, انہوں نے دیکھا اس کو. اب ساری قوم جو ہے آپ سوچیں کہ اگر بارش نہیں ہو رہی اور بارش نہ ہو رہی ہو, رزق کی کمی ہو, تو عرصہ دراز سے جب بارش نہ ہو اور قحط کسی کیفیت ہو, تو بادل اگر کوئی آسمان پر دیکھے تو بادلوں کو دیکھ کر وہ فوراً خوش ہو جاتا ہے کہ اب لگتا ہے کہ بارش ہوگی. تو بادل کو کیا کہا جا رہا ہے, فلما رعوہ عارضاً, پھر جب انہوں نے عارض کو دیکھا. عارض کیا ہے, عین را دعات سے ہے, اور اس کے معنی ہوتے ہیں جیسے ارض, چوڑائی, پھیلا ہوا, اور گاڑے بادل جسے بوندا باندی بھی شروع ہو تو اس کو عارض کہتے ہیں, یہ اسم فاعل ہے, پھیل جانے والا. اور بادل چونکہ آسمان پر ظاہر ہوتا ہے نا, تو آسمان کتنا چوڑا ہے, کتنا بڑا ہے, تو گویا کہ اس لیے بھی اس کو عارض کہا جاتا ہے. تو جب انہوں نے بادل دیکھا آسمان پر, مستقبلا, اب آپ دیکھ لیجئے مستقبلا, مستقبلا آیا ہے, اور مستقبلا کے معنی کیا ہوتے ہیں, قبل قبلہ، قبلہ سامنے کی چیز ہوتا ہے، تو مستقبلہ یہ جو ہے اسم فاعل ہے، سامنے آنے والا، آگے آنے والا. تو جب انہوں نے بادل جو ہے اپنے سامنے آتا ہوا دیکھا، اودیاتہم، اودیا جو ہے ان کے نالے، ان کی وادیاں. اصل میں اودیا جو ہے یہ کیا ہے، اودیاتی کی جمع ہے، کیونکہ یہاں پر جو ہے یہ کہ ان کے جو نالیاں تھیں، ان کے جو وادیاں تھیں، اس کی طرف انہوں نے جو ہے وہ بادل کو آتے ہوئے دیکھا. تو اب اس کو دیکھتے ہی وہ لوگ جو تھے وہ کیا ہوا کہ وہ لوگ خوش ہو گئے. تو جیسے یہاں پہ اودیا ہے تو اس کا واحد، ہاں واحد کیا ہے، وادی، کیونکہ جمع ہے اودیا تو واحد ہے وادی. تو انہوں نے جو ہے اپنی وادیوں اور نالوں کی طرف بادل کو جب آتے ہوئے دیکھا، قالو کہنے لگے، ھذا عارضن، یہ ہے بادل، اتنا چوڑا، اتنا پھیلے ہوئے بادل، ممطرنا، ممطرنا یہ برسنے والا ہے ہم پر، ممطر بارش کرنے والا، می برسانے والا، مطر بارش کو کہتے ہیں نا، یہ بھی اسم فاعل ہے، ممطرنا کہ یہ ہم پر جو ہے وہ برسنے والا ہے. بل بلکہ، ہوا وہ، مستعجل تم بھی، یہ وہ چیز ہے جس کے لیے تم نے اجلت کی، جس کے لیے تم نے جلدی، جیسے ایک چیز کا وقت ہوتا ہے نا وہ آئے گی، لیکن قوم جو تھی وہ کیا کر رہی تھی، جلد بازی کر رہی تھی. تو نہیں، بلکہ یہ وہ چیز ہے جس کے لیے تم جلدی کرتے تھے. تو وہ کیا جلدی کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ عذاب کیوں نہیں پر ہم پر آ جاتا. پیچھے ہی آپ نے پڑھا، فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، تو بتایا گیا کہ یہ بادل نہیں ہے، بلکہ یہ تو وہ چیز ہے، یہ وہ عذاب ہے جس کو تم جلدی مانگتے تھے. ریحن فیہا، اس کے اندر کیا ہے، ریح ہے، اور ریح کے معنی کیا ہے کہ اس کے اندر آندھی ہے. ریحن فیہا، آندھی، فیہا اس میں عذاب علیم، عذاب ہے دردناک. تو آپ یوں بھی کہہ سکتی ہیں کہ بادل کے اندر ریح ہے، آپ یوں بھی کہہ سکتی ہیں ریحن بادل ہے، یہ جو بادل تھے اب کیا ہے، ریحن آندھی ہے، فیہا اس آندھی کے اندر کیا ہے، عذاب علیم، دردناک عذاب ہے. کیسا، تدمر کل شیء، تباہ کر دیتی ہے ہر چیز. تو تدمر جو ہے دال میم را سے ہے، اور تدمر اس کے معنی کیا ہوتے ہیں، جڑ سے اکھیڑ دینا، کہ یہ جو ہے یہ ایسا عذاب ہے کہ وہ تمہیں جو ہے جڑ سے اکھیڑ کر پھینک دے گا، تمہیں بالکل ختم کر کے رکھ دے گا، ہلاک کر دے گا، تباہ کر دے گا. تدمرو، تباہ کر ڈالے گا، جڑ سے اکھیڑ دے گا، کل شیئن، ہر چیز کو، کچھ نہیں چھوڑے گا، نہ انسان، نہ جانور، نہ ان کے گھر، نہ ان کے زمین دوز گھر، نہ اور دوسرے گھر، نہ ان کی تجارت، نہ ان کی فصلیں، کچھ بھی نہیں چھوڑے گا. اتنا سخت عذاب کیوں آئے گا، بی امر ربیہا، اپنے رب کے حکم سے. فاسبہو، پس وہ ہو گئے، لا یرا، نہیں دکھائی دیتا تھا، یرا جو ہے مضارع مجھول ہے، نہیں دکھائی دیتا تھا، الا مساکنہم، سوائے ان کے گھروں کے. تو ان کے گھروں کے سوا، ان کے رہنے کی جگہوں کے سوا، وہاں کچھ نظر نہیں آتا تھا. اس کا یہ نہیں مطلب کہ گھر ٹھیک ٹھاک تھے، بس جیسے گھر کے کچھ نشان نہیں ہوتے، تباہ شدہ گھر کے کچھ آثار نظر آتے ہوں، اس کے سوا وہاں کچھ نظر نہیں آتا تھا. کذالک نجزی القوم، اسی طرح اللہ جزا دیا کرتا ہے، بدلہ دیا کرتا ہے مجرم قوم کو. مجرم قوم کو ہم اسی طرح جو ہے وہ بدلہ دیا کرتے ہیں. اچھا، اب آپ دیکھیں کہ یہ جو قوم ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ اتنے شدید جو ہے وہ عذاب کا ذکر کر رہے ہیں، تو یہ عذاب جب ان کے اوپر آیا تو کیسے آیا تھا، کہ بادل کے اندر آگ تھی، ہے نا، آپ پہلے اس کی تفصیلات جو ہیں وہ پڑھ چکی ہیں کہ بادل کے اندر جو تھی وہ آگ تھی، پھر آندھی چلی، ریح، اور ریح کا ری کے ساتھ ہی ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ آندھی اتنی شدید تھی کہ پوری جو ہے وہ 7-8 دن اور راتیں تقریباً وہ چلی، اور یہ قوم جس کا قد جو تھا اتنا لمبا لمبا تھا، جیسے کہ کھجور کے تنوں کی مثال دی گئی کہ کھجور کے تنوں کی طرح، جیسے کھجور کے تنوں کو نہیں آندھیاں اکھیڑ کر پھینک دیتی ہیں، اور جب اکھیڑ کر پھینکتی ہیں تو اتنے لمبے لمبے درخت بالکل نیچے گرے ہوئے ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ زمین سے ان کو اوپر اٹھایا، بلندی پہ لے جا کے پھر نیچے پھینکا، اور ایسے پھینکا گیا کہ دماغ سے بھیجا نکل گیا اور بالکل جو ہے وہ گرے پڑے تھے کھجور کے تنوں کی طرح. اور آپ دیکھیں کہ اگر آپ جو ہے وہ اندازہ کریں، یہاں پہ آپ رہتی ہیں تو یہ جو ہیری کین آتے ہیں ہے نا، کیٹرینا کا جو ہیری کین آیا تھا، کتنی تباہی اس نے مچائی، کتنی تباہی. اسی طرح یہ جو ٹرنیڈو ہوتے ہیں، اس میں بھی کیا ہوتا ہے کہ کیسی ہوائیں چلتی ہیں، چھتوں کی چھتیں، گھروں کے گھر، انسانوں کے انسان، سب غائب ہو جاتے ہیں. اور کیٹرینا کی جو تباہی آئی ہے یہ تو حال ہی کی تباہی ہے نا، تو سب ہمارے آنکھوں کے سامنے ہیں یہ باتیں. تو اس سے ہمارے سامنے پھر کیا بات آتی ہے کہ ہمیں اس بات کا اندازہ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی جو ہے جب کسی قوم پر عذاب بھیجتا ہے تو کتنا شدید عذاب بھیجتا ہے. اللہ دیتا بھی بہت ہے، پھر اللہ پکڑتا بھی بہت سخت ہے. اور جیسے آج ہم بھی دیکھیں کہ کبھی بہت عرصے سے بارش نہ ہوئی ہوئی ہو اور پھر ہم آسمان پر دیکھتے ہیں کہ جو ہے وہ بادل آ رہے ہیں تو ہم بڑے خوش ہو جاتے ہیں، یا ہوا چلے تو ہم خوش ہوتے ہیں کہ شکر ہے اللہ کا کہ ہوا چلنے لگی. لیکن اس موقع پر یہ بھی سوچنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی، آپ کا طریقہ کیا تھا کہ جب بارش جو ہے وہ آنے لگتی یا آسمان پر بادل نظر آتے تو آپ کا معاملہ کیا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ لوگ تو بادل دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ بارش ہوگی، لیکن آپ کے چہرے پر اس کے برعکس تشویش کے آثار نظر آتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ اس بادل میں عذاب نہیں ہوگا، جبکہ ایک قوم ہوا کے عذاب سے ہی ہلاک کر دی گئی، اس قوم نے بھی بادل دیکھ کر کہا تھا یہ بادل ہے جو ہم پر بارش برسائے گا. یہ بخاری کی روایت ہے. پھر اسی طرح ایک دوسری روایت ہے، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جب بادے تند چلتی، جب تیز ہوا چلتی تو آپ یہ دعا پڑھا کرتے، اللہم انی اسألوک خیرہا و خیر ما فیہا و خیر ما ارسلت بہی و اعوذ بک من شرہا و شر ما ارسلت بہی. تو یہ دعا ہم سب کو یاد کرنی چاہیے، اور اس دعا کا بھی ترجمہ پھر کیا ہے کہ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں خیرہا، اس کی خیر کا، و خیر ما فیہا، اور جو خیر اس کے اندر ہے، یعنی ہوا کی خیر اور جو خیر اس کے اندر ہے اس کا میں آپ سے سوال کرتا ہوں، و خیر ما ارسلت بہی، اور جو خیر دے کر یہ بھیجی گئی ہے، گویا کہ خیر ہی خیر مانگی جا رہی ہے، اور میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں، و اعوذ بک من شرہا، جو اس کے اندر شر ہے، و شر ما ارسلت بہی، اور جو یہ شر لے کر آئے گی. اسی طرح جب آسمان پر بادل گہرے ہوتے تو آپ کا رنگ بدل جاتا، متغیر ہو جاتا، اور خوف کسی ایک کیفیت آپ پر طاری ہوتی جس سے آپ بے چین رہتے، کبھی باہر نکلتے، کبھی اندر داخل ہوتے، کبھی آگے ہوتے اور کبھی پیچھے، پھر جب بارش ہو جاتی تو آپ اطمینان کا سانس لیتے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اچھا بتائیے آپ، کتنی دفعہ آپ کی بھی یہی کیفیت ہوتی ہے؟ آپ سوچتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو؟ یہ ہے اصل امید اور خوف کے درمیان کی کیفیت. اور بعض اوقات یہ آتا ہے کہ جو ہی آندھی طوفان یا بارش کا موسم ہوتا آپ فوراً مسجد نبوی کا رخ کرتے، وہاں جا کر اللہ تعالیٰ سے گریہ زاری کرتے اور دعائیں کرتے. تو میں اکثر یہ بات سوچتی ہوں کہ جیسے مثلاً جو ہے وہ امریکہ یا کینیڈا کی امیگریشن، ہم صرف ظاہر پہلے دیکھتے ہیں نا، ہم یہ نہیں سوچتے کہ اللہ تو اس میں مجھے خیر دے دے. ویسے تو ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے نا، یہ نہیں کہ ہمیں کینیڈا دے دے، امریکہ دے دے، اللہ مجھے خیر البلاد دے دے، جو ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، انہوں نے یہ مانگا تھا اللہ تعالیٰ خیر البلاد، خیر البلاد دے دے. اسی طرح بیٹے کی پیدائش لوگ مٹھائیاں بانٹتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں، لیکن خیر الوارثین، خیر الوارثین، اللہ میری اولاد میں سے خیر الوارثین پیدا کر، مجھے توفیق دے کہ میں ایسی نیکیاں اور بھلائیاں کروں کہ میری وجہ سے خیر الوارثین، اپنے لیے نعم البدل خیر الوارثین تلاش کرنے چاہیے نا. تو ظاہری طور پر کسی چیز کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ اس کی اندر کی جو ہے نا اس کی دعا مانگنا بہت ضروری ہے. جاب مل رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں ہمارے لیے خیر رکھ دے، ہمیں صرف ڈالر ہی خیر نظر آتا ہے نا، حلال ہو، قناعت ہو، تیری بندگی کریں، دوستیاں ہیں، گھر بہت بڑا بک کروا لیا ہے، اللہ مجھے خیر دے اس میں، خیر دے، جنت میں محل چاہیے، تیری رضا چاہیے. تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات نے مجھے بہت ہی متاثر کیا کہ وہ ہوا کی تباہ کاریوں سے بچنے کی دعا کرتے تھے، وہ بارش کی تباہ کاریوں سے بچنے کی دعا کرتے تھے. اور سورۃ حاقہ آیت 6 اور 7 میں آتا ہے وَمَعَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، جو ہوا اس پر آئی تھی بے قابو، باد تند، سخرہا علیہم، چلتی رہی ان پر سب لیالن، سات راتیں، وثمانیہ ایام، اور آٹھ دن. میں کہتی ہوں ایک دن یا چند گھڑیوں کی ہوا برداشت نہیں ہوتی جو ونڈی ہوتی ہے، سات راتیں اور آٹھ دن مسلسل چلتی رہی. حسومن، اور کیسے چلی؟ جڑ کاٹنے کے لیے ان کی. فطر القوما، پس تو تم دیکھتے کہ وہ قوم جو ہے فیہا سر آ، اس طرح وہ پچھڑی پڑی تھی، گری پڑی تھی، کانہم اعجاز نخل خاویہ، گویا کہ کھجوروں کے کھوکھلے تنے ہوں. تو یہاں پہ بھی یہی بات ہے کہ فاس بہو، پس وہ ہو گئے، لا یرا الا مساکنہم کذالک نجزی القوم المجرمین، اسی طرح ہم بدلہ دیا کرتے ہیں مجرم قوم کو. ولقد مکناہم، ہم نے ان کو، مکناہم، ہم نے ان کو طاقت دی. اور اس کے معنی کیا ہے کہ ہم نے اس قوم کو وہ کچھ دیا تھا جو تم لوگوں کو نہیں دیا. تو مکنا، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد مال، دولت، طاقت، اقتدار. چونکہ اہل مکہ بھی سردار تھے اور سردار انکار کر رہے تھے، تو معنی یہ ہے کہ تمہارا دائرہ اقتدار تو عرب کے اندر ہی ہے نا، تم زمین کے ایک بڑے حصے پہ چھائے ہوئے ہو، تمہارے چند باغیچے ہیں، تھوڑا سا تم جو ہے وہ میں نے تمہیں دیا ہے، اور تم جو ہے وہ کبر کر رہے ہو. لیکن یاد رکھنا، وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ، ہم نے جو قوت، طاقت، دولت، عمر، ہنر، سنت، تجارت ان کو دی تھی، فیما امکناکم فیہ، جو ان کو دیا تھا وہ تم کو نہیں دیا. بڑی سخت بات ہے. اور بے شک طاقت دی ہم نے ان کو، فیما اس میں ان یہاں پہ نہیں کے معنی میں ہے، نہیں مکناکم، طاقت دی ہم نے تم کو، فیہ اس میں، یہاں پہ اصل میں قریش کو تنبیہ کی جا رہی ہے بڑے سخت انداز میں کہ جو تعمیر اور تمدن کی عظمت اور شوکت ان کو دی تھی وہ تمہیں تو نہیں دی. لیکن اس کے باوجود اس نے جب ہمارے رسول کا انکار کیا، جب ہم نے ان کو پکڑنا چاہا، تو ہماری پکڑ سے اپنے آپ کو بچا نہ سکے، تو پھر تمہارا حال کیا ہوگا؟ تمہیں تو اتنا دیا بھی نہیں اور تم کبر کرتے ہو. وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً، اور ہم نے دیا ان کو، اور ہم نے بنائے ان کے لیے سمن، کان. کان کس لیے ہوتے ہیں؟ کہ سنا جائے، سماعت کے لیے. وَأَبْصَارًا، اور آنکھیں. آنکھیں کس لیے دی جاتی ہیں؟ کہ ان سے دیکھا جائے. وَأَفْئِدَا، اور دل. اور دل کس لیے ہوتے ہیں؟ کہ دل نرم ہوں، پگھلے، اور اس کے بعد جو ہے حقیقی روشنی، توحید کی روشنی، آیات الہی کا نور جو ہے، اس سے دل، آنکھیں اور جو ہے وہ سماج جو ہے وہ منور ہو. تو یہ نہیں ہے کہ بس ظاہری طور پر ہم ان چیزوں کو استعمال کریں اور صرف مادیت کے گرد ہم اپنی ان اعضاء کی صلاحیتیں جو ہیں ان کو لگائیں، بلکہ ان کا اصل مقصد کیا ہے؟ کہ ہم کانوں سے حق کی بات سنیں، ہم اپنی آنکھوں سے توحید کی نشانیاں جو کائنات میں بکھری پڑی ہیں، کائنات کے اندر آخرت کے دلائل ہیں، ان کو ہم محسوس کریں، اور دل جو ہے دل اللہ کی محبت میں دھڑکے، دل جو ہے دل کے تار جب ہلیں تو بس ایک ہی ڈر، ایک ہی خوف، ایک ہی پریشانی کہ کہیں میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ دنیا کی محبت میں دل تڑپے نہیں، دل روئے نہیں، اور ہمارا حال تو یہ ہے تڑپتی دیکھتا ہوں جب کوئی شے، اٹھا لیتا ہوں دل سمجھ کر، ہے نا۔ فما اغنى عنهم سمعهم، بس نہیں فائدہ دیا ان کو ان کے کانوں نے، ولا ابصارهم، اور نہ ان کی آنکھوں نے، ولا افئدتهم، اور نہ ان کے دلوں نے، من شيء، کچھ بھی، اذ كانوا يجهدون، جب وہ تھے انکار کرتے۔ تو افسوس تو اس بات کا ہے کہ دل تو پہلو میں تھا، دل اللہ کی محبت میں دھڑکا ہی نہیں، گناہ کے تصور سے جو ہے وہ دل خوف زدہ ہوا ہی نہیں، آنکھیں اور کان ارد گرد کے سارے کام کرتی رہے، لیکن یہ کہ انہوں نے اس سے اللہ کی آیات کو سمجھا ہی نہیں، پیغمبر کی بات پر توجہ دی ہی نہیں۔ تو آپ سوچ لیجئے کہ میرے اور آپ کے پاس بھی جسم میں یہ اعضاء موجود ہیں، اور میں اور آپ اگر ان سے، جیسے آنکھوں سے بعض لوگ استعمال کرتے ہیں، کھانا بڑا اچھا بناتے ہیں، آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کانوں سے ریسپیز جو ہے وہ سنتے ہیں، اور دل لگا کر یقین نہیں آتا کہ کس نے بنایا، آپ نے بنایا اور اتنا اچھا بنایا، میں نے بنایا اور اتنا اچھا بنایا، کیسی خوشبو، کیسا کیسا لوازمات، کیسے کیسے اہتمام۔ اسی طرح کڑھائی کرتے ہیں ان آنکھوں سے، لوگوں سے ڈیزائن دیکھ لیتے ہیں، پوچھ لیتے ہیں، اور پھر کڑھائیاں کرتے ہیں، دل لگا کے کرتے ہیں، گھروں کو سجاتے ہیں، کپڑے سیتے ہیں، کیسے کیسے ڈیزائن کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ تو دنیا کے سارے کام کریں گے، پھر دنیا کی ڈگریاں، آپ میں سے ماشاءاللہ بڑے اچھے تعلیم یافتہ لوگ موجود ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، تو آپ سے سوال یہ ہے کہ ان ڈگریوں کے حاصل کرنے میں کیا کیا آپ نے نہیں کیا، دن رات ایک کر دیے نا۔ تو یہ جو کچھ بھی کیا، اگر ہماری ان سب چیزوں کا استعمال دنیا کے لیے ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قوم عاد کو یہ صلاحیتیں دی تو تھیں ہم نے، لیکن انہوں نے کیسے استعمال کیا، اپنی ظاہری شان و شوکت بنانے کے لیے، اپنی تعمیر اور تمدن کے لیے، اپنی ترقی کے لیے، زمین دوز گھر بنانے کے لیے، ہے نا، لمبی لمبی عمریں، اور پھر وہ خدا بن بیٹھے، کبر کرنے لگے، اور یہی حال قوم قریش کا ہے۔ اور اگر یہی حال ہمارا ہوا تو آپ بتائیں کہ پھر ہوگا کیا، جب اللہ نے ان کو پکڑا تو کچھ چیز ان کے کام نہ آئی، تو ان کا گناہ کیا تھا، پیچھے جو ہے ان کو مجرم کہا، یہاں پر ان کو یجہدون کہا، اس سے پہلے ان کو تجہلون کہا، ہے نا۔ تو یجہدون کے معنی کیا ہوتے ہیں، کہ دل مانے اور زبان سے انکار کیا جائے، جان بوجھ کر مانتے ہوئے پھر اس کا انکار کرنا، اور وہ انکار کس کا کرتے تھے، بھی آیات اللہ، اللہ کی آیات کا۔ تو آج آپ کا اور ہمارا حال کیا ہے، ہم بھی تو جانتے بوجھتے انکار کرتے ہیں نا، سب پتا ہے، قرآن کے اندر ہے، اور کیسے انکار کرتے ہیں، ہمارا رویہ اور روش کیا ہوتی ہے، کہتے ہاں ہے تو صحیح، ہے تو اللہ کی بات، لیکن مشکل ہے نا، یا پھر کہتے ہیں کہ اتنا نہیں ہو سکتا، یا پھر کیا کہتے ہیں کہ ٹائم نہیں ملتا، وقت نہیں ملتا، بھی میں تو نہیں اتنا کر سکتے، اور کیا کہتے ہیں آپ بتائیں۔ ہاں یہ بھی ہے کہ ہم بہت سے لوگوں سے پوچھتے ہیں، اور جو ہماری پسند کا کہہ دیتا ہے نا، ہم کہتے ہیں کہ نہیں بھائی وہ ہے تو صحیح، لیکن فلاں نے یہ کہہ دیا کہ اس کی گنجائش ہے، اس کی رعایت جو ہے ہمیں ملتی ہے، اور کیا کرتے ہیں، کرنا نہیں چاہتے، اور ایکسکیوزز، اور ان کی کوئی لمٹ نہیں ہے ایکسکیوزز کی، نو لمٹ، جب نہ کرنا ہو تو 100 بہانے نا، اور کیا کرتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں، آپ خود جو نہیں کرتی، آپ اپنے اوپر رکھ کر سوچیں کہ جب میں نہیں کرتی اور نہیں کرنا چاہتی تو کیا بہانے کرتی ہوں، میں کیا ایکسکیوز دے کر اپنے آپ کو مطمئن کرتی ہوں، کیونکہ اندر کا جو ضمیر ہے جب وہ زندہ ہوتا ہے نا تو وہ کچوکے مارتا ہے، اور وہ جو ہے نا توجہ دلاتا ہے کہ نہیں یہ غلط کیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تھوڑی سی بات تھی تو میں ایسا کر لیتی، لیکن پھر میں کیا کرتی ہوں، اس کو تھپکیاں دے دے کر سلانا چاہتی ہوں۔ تو یہ بات ہے کہ جانتے بوجھتے انہوں نے انکار کیا اللہ کی آیات کا، وہا کا بہم، اور ان کو گھیر لیا. ہا یا کاف کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کا کسی چیز پر نازل ہونا، کسی مصیبت آفت کا اس پر نازل ہونا اور پھر نازل ہو کر اس کو گھیر لے. دو چیزیں ہیں، کسی مصیبت کا اس پر اترنا اور نمبر ٹو اس کو گھیر لینا. اب آپ دیکھیں مثلا جو ہے وہ آندھی آئی وہ کسی پر اور پھر اس کو گھیر ہی لیا. کبھی ہوتا ہے نا بچ بچ آ کر آپ نکل گئے لیکن گھیر ہی لیا. یا یہ کہ آگ ہے، آگ کسی پر مصیبت بن کر آئے اور پھر اس کو گھیر ہی لیں کہ وہ نکل ہی نہ سکے. ہمارے اپنے دوستوں میں سے تھی لاہور میں ایک ڈاکٹر تھی اور بہت اچھی نیک، لیکن یہ کہ بس آگ چولہا تیل کا بھڑکا اور آگ لگی یا گیس لیک ہو گئی مجھے یاد نہیں، اور پھر جو ہے وہ بس اتنی زیادہ وہ آگ لگی کہ اس نے بھاگنا چاہا تو پھر بھی آگ جیسے لگ گئی نا تیل کے یا گیس کے جو اثرات تھے، بس وہ نکل نہیں سکی، اتنی جل گئی کہ بس ہاسپٹل جاتے جاتے تک پھر وہ فوت ہو گئی نا. اور بھی بہت سی ایسی آفتیں مصیبتیں آتی ہیں. اور بہرحال وہاں کا بہیم، اور گھیر لیا ان کو، ما کانو بہی یستہزئون، تھے وہ جس کا مذاق اڑاتے قیامت کا اللہ کے عذاب کا. تو رویہ کیسے پتا چلے گا؟ نمبر ایک یستہزئون، نمبر دو یجہدون، نمبر تین انہوں نے اپنی سماعت کا اور اپنی بصارت کا اور اپنی بصیرت کا استعمال نہ کیا، نمبر چار وہ مجرم قوم تھی، نمبر پانچ جاہل تھی، انہوں نے علم کے لیے نا کوشش نہیں کی. پیغمبر جو آیات و نشانیاں لے کر آیا اس کے لیے کوشش نہیں کی، اور اصل بات پھر کیا تھی، وہ شرک کرتے تھے، ہے نا. تو ہم کو بھی اپنا سب کو جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کہاں پر جو ہیں وہ کھڑے ہیں. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اور بے شک ہلاک کیا ہم نے، مَا حَوْلَكُمْ، جو تمہارے ارد گرد ہے، من القرى، بستیوں میں سے. اب قریش کو ایک اور دھمکی دی جا رہی ہے کہ اہل قریش، آگ کے واقعوں کو کچھ تم دور کا سمجھتے ہو تو اپنے ماحول کی بستیوں پر نظر ڈالو. قرى قریہ تم کی جمع ہے، بستی شہر بڑی آبادی کے لیے آتا ہے کہ ہم نے صرف آدھی نہیں بلکہ اگر تم اپنے ارد گرد کی بستیوں پر نظر ڈالو تو ہم نے ان بستیوں کو بھی جو ہے وہ ہلاک کر دیا. اور اس سے مراد ہیں سمود اور لوط کی وہ بستیاں جو مدینہ کے قریب ہی تھیں، اور یمن اور شام اور فلسطین کی طرف آتے جاتے ان سے ان کا گزر ہوتا تھا، قوم عاد، سمود، اور پھر کہتے ہیں کہ لوط کی بستیاں. وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. وَصَرَّفْنَا، صاد را فا جو ہے اس کے معنی ہوتے ہیں کہ کیا کرنا، پھیر دینا. اور اگر اس کے اوپر جیسے شد آ گئی ہے نا، وَصَرَّفْنَا، بار بار بیان کرنا، بار بار اس کو پھیر کر لانا، وَصَرَّفْنَا، اور ہم نے جو ہے وہ بار بار طرح طرح سے ان کو سمجھایا. کیسے؟ الآیاتی، نشانیاں بھیج کر، آیات بھیج کر. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، شاید کہ وہ لوٹ آئیں، شاید کہ وہ رجوع کریں. فَلَوْلَا نَصْرَهُمْ، پھر کیوں نہ ان کی مدد کی. الَّذِينَ، ان لوگوں نے، اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ، جن کو بنایا انہوں نے سوائے اللہ کے، تو ان لوگوں نے ان کی مدد کیوں نہ کی جن کو ان قوموں نے اللہ کو چھوڑ کر بنا لیا تھا. کیا بنایا تھا؟ قربانن آلہا، اور قربان قرب سے ہے، اور قربانی، نیاز، درجہ دینا، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے. آلہا الہ کی جمع ہے. تو انہوں نے اپنے معبودوں کو جو ہے کیا بنا لیا تھا؟ تقرب اللہ کا ذریعہ بنا لیا تھا. تو ان کے معبودوں نے پھر ان کی مدد کیوں نہ کی؟ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے معبود مشکل کشا ہیں، ہمارے معبود جو ہیں وہ ہماری مدد کریں گے، ہمیں بچا لیں گے. انہی سے فریادیں کرتے تھے، انہی سے مدد مانگتے تھے، انہی سے شرک کرتے تھے، بیٹا مانگتے تھے. تو جب ہمارا عذاب آیا تو پھر ہمارے عذاب سے بچانے کے لیے ان کے معبود پھر کیوں نہ آئے؟ بل ضلوا عنہم، بلکہ وہ ان سے گم ہو گئے. تو اصل بات کیا ہے؟ ان سے کھو گئے. یہاں پہ دیکھیں دل، اس کے معنی ہوتے ہیں کہ ایک معنی ہوتے ہیں کہ راستہ بھول جانا، اور ایک معنی ہوتے ہیں گمراہ ہو جانا، اور یہاں پہ ان بھی ساتھ آ گیا ہے، دلو انہم. تو پھر اس کے معنی کیا ہیں؟ کہ ان کے معبود جو تھے عین وقت پر ان سے بالکل گم ہو گئے، ہٹ گئے ان سے، کوئی بھی ان کا کام کرنے والا نہ بنا. اور اہل مکہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ ان کے معبود ان کو اللہ کے عذاب سے بچا سکتے ہیں، ان کو تقرب اللہ کا ذریعہ سمجھتے تھے. تو کہا کہ ان کو تو کچھ فائدہ نہیں ہوا. وَذَلِكَ عِفْقُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور یہ ہے ان کا عفق اور یہ ہے ان کا جھوٹ. اور عفق کیا ہے؟ کہ شرک کرنا. تو سیدھی بات کیا ہے؟ توحید. تو انہوں نے کیا کیا کہ توحید کو سیدھے رخ سے پھیر کر الٹا کر دیا، تو شرک کرنا شروع کر دیا. تو اور اسی طرح غلط انہوں نے جو ہے اپنے نظریات اور عقائد بنا لیے. تو یہ ہے ان کا جھوٹ، یہ ہے ان کا بات کو الٹا کر دینا سیدھے رخ سے. وما کانوا یفترون، اور جو تھے وہ افترا کرتے، اور جو تھے وہ بناوٹی عقیدہ جو انہوں نے گھڑا ہوا تھا وہ کرتے. تو ان چیزوں نے ان کو کچھ بھی فائدہ نہ دیا. تو دراصل یہ پورا واقعہ جو ہے اس میں جو قوم عاد کا یہاں پہ دیا گیا ہے، اہل مکہ کو ڈرایا گیا ہے، ان کو بتایا گیا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کی پکڑ جو ہے اس سے بچاؤ، آخرت کی تیاری کرو، شرک کرنا چھوڑ دو، پیغمبر کا انکار نہ کرو، پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی اسی طرح پکڑے جاؤ جیسے کہ دوسری قومیں جو ہیں وہ پکڑی گئی. اور ہمیں بھی اپنی زندگیوں میں توحید جو ہے وہ اس کو اختیار کرنا چاہیے، اور توحید کا پیغام جو ہے وہ اپنی زندگی میں ایسے جاری اور ساری کرنا چاہیے کہ بس پھر دوئی نہ ہو. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ آیت نمبر 29 سے سورت الاحقاف کا چوتھا حصہ شروع ہوتا ہے. یہ حصہ جو ہے اس میں قرآن کے بارے میں جنات کا تاثر، یہ 29 سے لے کر 32 تک ہے. اور آخری جو آیتیں ہیں اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے کیا کہا گیا ہے کہ آپ جو ہیں صبر کریں، آپ جو ہے وہ استقامت سے کام لیں اور پریشان نہ ہوں، اور جو مجرم ہیں ان کو ڈراوا دیا گیا ہے. تو 29 سے 32 تک اللہ تعالی جنوں کا واقعہ سامنے لاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں اگر اہل مکہ آپ کی دعوت کو قبول نہیں کرتے. اور آپ ذرا تصور کریں کہ یہ جو سورت احقاف ہے یہ مکی دور کی نازل شدہ صورتوں میں سے، اور آخری دور جب آپ سمجھاتے سمجھاتے تھک گئے، اور سمجھاتے سمجھاتے آپ بہت غمزدہ رہتے کہ لوگ دین کو قبول نہیں کرتے، اور ان کی مخالفت اہل مکہ کی بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ لوگوں نے کچھ ہجرت بھی کرنے شروع کر دی، اور پھر آپ نے اپنی زندگی کا طائف کا سفر کیا. اور طائف کا سفر کیسا تھا کہ وہ سفر جو تھا وہ بہت ہی مشکل سفر تھا. ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے آپ سے پوچھا کہ آپ پر احد سے سخت دن بھی کوئی گزرا؟ احد کا دن بڑا سخت دن تھا. تو آپ نے کہا کہ ہاں اے عائشہ، احد سے بھی زیادہ سخت دن جو تھا نا وہ طائف کا دن تھا. تو آپ نے طائف کا سفر کیا، کیونکہ مکہ والوں سے آپ جو تھے وہ مایوس ہو کر طائف کی طرف گئے تھے، لیکن طائف والوں نے جو آپ کے ساتھ سلوک کیا کہ دین کو یہ کہ نہ صرف قبول نہ کیا بلکہ وہ جو چند سردار تھے، تین بھائی تھے جو سردار تھے جن میں حبیب اور جو ہے وہ لیل اور اس طرح کے کچھ نام تھے، مسعود، ایک مسعود ایک حبیب اور تیسرا بھی نام تھا آپ دیکھ لیجئے گا سیرت کی کتابوں میں، بہرحال وہ تین بھائی تھے، تینوں نے انکار بھی کیا. ایک نے کہا کہ اچھا اگر اللہ نے رسول ہی بنانا تھا تو جیسے آپ جس سواری پر تھے، خچر پر تھے، تو کہا کہ ایسے شخص کو اس کی یہ حیثیت ہے، اور پھر جو ہے کہ اس طرح سے بھی کوئی بھی آپ کے ساتھ نہیں اور غریب ہیں آپ، اور پھر بلکہ چند اوباش لڑکوں کو پیچھے بھی لگا دیا کہ اس کو جیسے دھکے دے کر یہاں سے نکال دیا جائے. آپ تصور کریں کہ کبھی کسی نوکر کو دھکے دے کے گھر سے کوئی نکال دے، یا یہ کہ کوئی دروازے پہ مانگنے کے لیے آئے تو اس کو کوئی صرف یہ نہیں کہ منع کر رہا ہے کہ دینا نہیں بلکہ اس کو نکال بھی دے. بعض اوقات بعض لوگ یہ جہالت بھی کرتے ہیں نا کہ برا بھلا کہہ کے پھر کہتے ہیں کہ بستی کو چھوڑ دو کہ دوبارہ نہ مانگنے آنا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نذیر اور بشیر بن کر گئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ طائف کے علاقے سے ان کو باہر کر دیا جائے، और फिर वो जो चंद लड़के थे ओबाश किस्म के, उन्होंने पत्थर ताक ताक कर मारे के आपके जो पांव थे वो जख्मी हो गए और उनसे खून बहने लगा, जूती आपकी खून से जो थी वो भर गई। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े गमजदा थे। मुतम बिन अदी ने फिर उनकी जो पनाह थी उसमें आप जो थे वो दोबारा मक्का वापस आए। आप क्यों ज्यादा परेशान थे? आप इसलिए परेशान थे कि अगर ये ताइफ की खबर मक्का वालों को हो गई तो उनकी तो और हौसले बुलंद हो जाएंगे, तो उनसे मायूस होकर एक उम्मीद पर आप यहां आए थे और इन्होंने उससे भी ज्यादा बुरा सलूक किया। कम अज कम अहले मक्का में से कोई आप पर हाथ तो नहीं उठाता था, तो लेकिन यहां इतना ज्यादा बुरा सलूक हुआ। आप बड़े ही गमजदा थे। वो तो कहते हैं कि रास्ते में आपने नखला में कयाम किया, वहां इशा या फजर या तहज्जुद उसकी नमाज में आप कुरान की तिलावत कर रहे थे कि जिनों के एक ग्रोह का उधर से गुजर हुआ और वो आपकी किरात सुनने के लिए ठहर गया। और तमाम रवायात इस बात पर मुत्तफिक हैं कि इस मौके पर जिन हुजूर के सामने नहीं आए थे ना आपने उनकी आमद को महसूस ही किया था, बल्कि बाद में अल्लाह ताला ने वही के जरिए आपको इनके आने और खबर सुनने की, जो कुरान उन्होंने सुना था तो कुरान की सुनने की जो थी वो अल्लाह ताला ने इनको रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर दी। तो यहाँ पे इस वाक्य का जिक्र है वाइज सरफना इलई का, और जब मुतवज्जो किया हमने तेरी तरफ, तो सरफा का मतलब होता है फेरना और इला आ जाए तो जैसे फेर कर किसी को किसी की तरफ मुतवज्जो कर देना, सिर्फ फेरना ही नहीं साथ उसको मुतवज्जो भी कर देना। वाइज सरफना इलई का, और जब हमने मुतवज्जो किया आपकी तरफ, नफरन एक ग्रोह, और नफरन जो है ये कुछ अफराद की टोली को कहते हैं। बाज कहते हैं कि 10 से कम का एक ग्रुप, बाज कहते हैं कि इसमें सिर्फ जैसे मुजक्करी हो, तो बहरहाल जिन्हों का एक ग्रोह जो था वो उसको आपकी तरफ मुतवज्जो किया। मिनल जिन्नी जिन्हों में से, यस्तमेउन अल कुरान के, वो कुरान जो थे वो सुनते थे। तो समय का मतलब होता है सुनना, और यस्तमेउन के फिर माने क्या होते हैं? तवज्जो से सुनना, गौर से सुनना। तो वो कुरान सुन रहे थे कब? फलम्मा हदरूहु, बस जब वो वहां पहुंच गए, जब वो वहां हाजिर हुए, कालू वो बोले अनसितु, चुप रहो खामोश हो जाओ। तो अब आप देखें कि एक रवायत से पता चलता है कि ताइफ से वापस जिन्हों का जो ग्रोह था, तादाद कहते हैं, कोई कहता है 9 थी, उनमें से एक का नाम जुबा था, जे वो बा आइन और साथ हा जोड़ दीजिए। तो वो जो है उन्होंने कुरान जब वो सुनने लगे तो आपस में अपने साथियों को उन्होंने क्या कहा? अनसितु, खामोश हो जाओ। तो नसाता इसके मानी क्या होते हैं? आप देखें कि हमें खामोश होना और चुप करके सुनना, इसके लिए कुरान में और अल्फाज भी मिलते हैं, जैसे कोई सकता वो भी कोई ठहर जाए, इसी तरह हमें मिलता है समता, है ना। तो यहां पर जो हमें मिल रहा है वो क्या है, इसके मानी है कि दूसरे की बात जो है वो चुप करके सुनो, बिल्कुल जो है वो आपस में बात नहीं करनी। मैं सोच रही थी जिन कितने समझदार थे, कितने समझदार थे और कितने वो नेक थे कि उन्होंने ये आपस में एक दूसरे को कहा कि चुप करके बिल्कुल बोलना नहीं है। और मैं और आप अगर देखें, हम गौर करें कि अल्लाह का कलाम होता है इर्द गिर्द कायनात में, घर के अंदर और मुख्तलिफ मसाजिद में आप जाती हैं, प्रोग्राम होते हैं, या ये क्लास ही की मिसाल देख लीजिए कि अल्लाह का कुरान सुनाया जा रहा होता है, उसकी तिलावत हो रही होती है और लोग जो हैं वो क्या करते हैं? बातें करते हैं। और बाज़ों का तिलावत को ब्रेक समझ लेते हैं कि अब तिलावत लगी है तो साथ हम अपनी जो भी जरूरी बातें हैं जिसको वो जरूरी समझते हैं उनको वो करना शुरू कर देते हैं ना। और उन जिन्हों को पता नहीं था कि ये क्या चीज है लेकिन वो खामोश हो गए। तो चुप रहने के 3 दर्जे हैं, एक है सकाता और दूसरा है समाता और तीसरा है अनसता। तो यहां पर जो है क्या है? अनसितु। तो इसके फिर मानी क्या है? नसाता के, एक तो है ना फिर नसाता और एक है अनसता। तो इसके मानी होते हैं कि چپ کرنا، نشتا اگر کہیں چپ کرنا تو انشتا چپ کرا دینا، ہے نا؟ تو اب ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ چپ چپ رہ کر، چپ چاپ رہ کر سنو. قالوا انصتوا، آپس میں کہنے لگے چپ ہو جاؤ. فلما قضی، جب تلاوت ختم ہو گئی، بات مکمل ہو گئی، ولوا الی قومہم منذرین، تو لوٹے اپنی قوم کی طرف ڈرانے والے بن کر. منذر کی جمع ہے منذرین. یہاں پہ ہمیں جنوں کی تین باتوں کا پتہ چلتا ہے. پہلی بات یہ کہ اصل میں ہوا یہ تھا کہ جو جن تھے وہ بڑے ہی پریشان تھے کہ وہ آسمان پر جاتے تھے اور سنگن لینے کی کوشش کرتے تھے. پھر ہوا یہ کہ جب وہ آسمان پر جانے کی کوشش کرتے تو کوئی جو ہے وہ شہاب ثاقب ان کا پیچھا کرتا، تو اس طرح وہ سن ہی نہ پاتے کہ کیا اوپر فیصلے ہو رہے ہیں، کیا باتیں ہو رہی ہیں. تو ان کو بڑی حیرت ہوئی اس بات پر کہ شیطان، ہم جیسے جو شیطانی جن تھے کہ ہمیں آسمان سے اب خبریں ملتی ہی نہیں اور ہم پر انگارے مارے جاتے ہیں. جب وہ زمین کی طرف لوٹے تو آپس میں کہنے لگے یہ کیا ہو گیا، ضرور کوئی بات ہے جس کی وجہ سے ہمیں آسمان کی خبریں ملنی بند ہو گئی ہیں. اب یوں کرو، ساری زمین کے مشرق اور مغرب میں ذرا گھوم کر دیکھو، پھیل کر دیکھو کہ کیا کوئی نئی بات واقعہ ہوئی ہے. پھر انہی میں سے کچھ شیطان جو تھے تہامہ مدینہ کی طرف بھی آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئے. اس وقت آپ نخلا میں تھے اور اوقاس کے بازار جانے کا قصد رکھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو نماز فجر پڑھا رہے تھے. بعض یہ کہتے ہیں طائف سے واپسی پر انہوں نے سنا، بعض یہ کہتے ہیں کہ مدینہ میں تھے اور اپنے صحابہ کو جو ہے وہ نماز پڑھا رہے تھے، جیسے نخلا کا مقام. کیونکہ کئی ایسے واقعات ملتے ہیں نا کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنہوں نے آ کر جو ہے وہ قرآن سنا ہے یا آپ سے جنہوں کی ملاقات ہوئی ہے. اب ان جنہوں نے قرآن سنا تو ادھر کان لگا دیا، پھر کہنے لگے یہ وہی چیز ہے جس کی وجہ سے ہم پر آسمان کی خبر بند ہو گئی. پھر وہ اپنی قوم کی طرف لوٹے اور کہنے لگے یا قومنا انا سمعنا قرآنا عجبا، یہاں تک کہ پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ جن نازل کر دی. اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جنوں کی گفتگو آپ کو وحی کے ذریعے معلوم ہوئی. یہ بخاری کی روایت ہے. تو یہ جو جن ہیں اور جو متاثر ہوئے، تو آپ دیکھ لیں کہ جن تو متاثر ہو جائیں اللہ کی کلام کو سن کر اور پھر انسان جو ہے ان پر کوئی اثر ہی نہ ہو، یہ بڑی ہی عجیب بات ہے. اسی طرح جن جو ہیں، جنوں کے بارے میں ہمیں اور روایات بھی ملتی ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک دفعہ ہم رسول اللہ کے ساتھ تھے کہ آپ ایک دم ہم سے غائب ہو گئے. ہم نے آپ کو پہاڑ کی وادیوں اور گھاٹیوں میں تلاش کیا مگر آپ نہیں ملے. ہم سمجھے کہ آپ کو جن اڑا کر لے گئے یا کسی نے چپکے سے مار ڈالا، اور رات ہم نے بڑی پریشانی میں بسر کی. اب سوچے پوری رات گزر گئی. جب صبح ہوئی تو دیکھا کہ آپ ہرا کی طرف سے آ رہے ہیں. ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رات کو آپ ہم سے غائب ہو گئے، ہم نے آپ کو تلاش کیا مگر آپ نہ ملے، تو رات ہم نے بڑی پریشانی سے گزاری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جنوں کی طرف سے ایک بلانے والا آیا، میں اس کے ساتھ گیا اور جنوں کو قرآن سنایا، پھر وہ ہم کو اپنے ساتھ لے گئے اور ان کی نشانیاں اور ان کی آگ کے نشان ہمیں دکھائے. رسول اللہ صحابہ کو پھر ساتھ لے کر گئے اس جگہ جہاں جنوں سے ملاقات ہوئی، پھر آپ نے نشانیاں دکھائی. پھر جنہوں نے آپ سے توشے کا مطالبہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس جانور کی ہر ہڈی جو اللہ کے نام پر کاٹا جائے. انہوں نے پوچھا ہم کیا کھائیں، کیا کھایا کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا جنوں کو کہ اس جانور کی ہر ہڈی جو اللہ کے نام پر کاٹا جائے تمہاری خوراک ہے، تمہارے ہاتھ میں پڑتے ہی وہ گوشت سے پر ہو جائے گی، اور ہر اونٹ کی مینگنی تمہارے جانوروں کی خوراک ہے. اونٹ کی مینگنی جانوروں کی خوراک ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا ہڈی اور مینگنی سے استنجا مت کیا کرو کیونکہ وہ تمہارے بھائی جنوں اور ان کے جانوروں کی خوراک ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں لیلۃ الجن کو رسول اللہ کے ساتھ نہ تھا لیکن مجھے آرزو ہی رہی کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا. کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنوں کے آنے کی خبر ایک درخت نے دی تھی. یہ امام مسلم کی روایت ہے. اور بہرحال جو ہے وہ ہمیں پھر ان ساری باتوں سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ انسان انکار کر رہے ہیں اور جن جو ہیں وہ دعوت کو قبول کر رہے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک اور روایت ہے کہ ایک مرتبہ مکہ میں حضور نے صحابہ سے کہا، آج رات تم میں سے کون میرے ساتھ جنوں کی ملاقات کے لیے چلتا ہے، میں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گیا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو دیکھیں کتنا شوق تھا نا، کہتے ہیں میں ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گیا. مکہ کے بلائی حصے میں ایک جگہ حضور نے لکیر کھینچ کر مجھ سے فرمایا، اس سے آگے نہ بڑھنا. پھر آپ آگے تشریف لے گئے اور کھڑے ہو کر قرآن پڑھنا شروع کیا. میں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ ہیں، بہت سے اشخاص ہیں جنہوں نے آپ کو گھیر رکھا ہے. وہ کون تھے؟ جن. اور وہ میرے اور آپ کے درمیان حائل ہیں. اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں رسول اللہ کے ساتھ تھا، رات کا وقت تھا، اور مکہ معظمہ میں حجون کے مقام پر جنوں کے ایک مقدمے کا آپ نے فیصلہ فرمایا. اور پھر اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کوفہ میں سردیوں میں، یعنی کوفہ میں جاٹوں کے ایک گروہ کو دیکھ کر کہا انہوں نے، یعنی کوفہ میں تھے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، اور جیسے جاٹوں کے گروہ کو دیکھ کر کہا، حجون کے مقام پر جنوں کے جس گروہ کو میں نے دیکھا تھا وہ ان لوگوں سے بہت مشابہ تھا، جیسے کسی کا ملتا جلتا ہونا. تو بہرحال یہ مختلف واقعات ہیں، اور ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ جنوں کو پھر تبلیغ کرنے لگے. اور بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ مکی دور میں تقریباً 6 دفعہ ایسا ہوا کہ آپ سے جنہوں نے قرآن سنا، اور پھر مدنی دور میں بھی. تو مختلف ایسے واقعات پھر پیش آئے. تو یہ کیا تھا کہ اگر انسان انکار کر رہے ہیں تو اللہ کی ایک اور مخلوق ہے جو ایمان لانے کو تیار بیٹھی ہے. اور سورت جن آپ ضرور پڑھیں، بڑی خوبصورت ہے، اور اس میں اس کا آغاز ہی ایسے ہوتا ہے، قل اوہی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یادی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا. کہ جن قرآن سننے کے بعد نا پھر اپنی قوم میں فوراً جا کر تبلیغ کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم تو شرک کرتے تھے اور ہمیں پتا چلا کہ شرک نہیں کرنا، اور کہنے لگے کہ ہم میں سے بعض لوگ بیوقوف اللہ کے بارے میں جھوٹی باتیں کہتے تھے، اور وہ یہ کہنے لگے کہ ہم تو کیا کرتے تھے کہ جیسے چند انسان بھی جو ہیں وہ جنوں کی پناہ مانگا کرتے تھے، تو جس سے جن جو تھے نا ان کا نخرہ بہت بڑھ گیا، فزادہم رہقا، سرکشی ان کی بڑھ گئی. اور پھر کہتے ہیں کہ ہم نے جب دیکھا کہ آسمان جو ہے ملیت حرسن شدیدا وشہوبا، اور ہم بڑے حیران ہوئے کہ وانا کنا نقعد منہا مقاعد للسمع فمن یستمع الآن یجد له شہابا رصدا. کہ بڑے حیران ہوتے تھے کہ پہلے کوئی سنگن لے لیتے تھے، اب جا ہی نہیں سکتے، کوئی سنگن لے ہی نہیں سکتے. اور کہتے ہیں کہ ہم سوچتے تھے وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا، کہ اللہ تعالیٰ نے زمین والوں پر کوئی عذاب بھیجنے کا فیصلہ کر لیا ہے یا پھر ان کو کوئی رشد دینے کا فیصلہ کیا. دو موقعوں پر آسمان پر بڑی سخت چوکی داری لگ جاتی تھی تاکہ کوئی جن سنگن لے کر پہلے سے قوم کو بتا نہ دے کہ تم پر عذاب آنے والا ہے، تو اس وقت، اور دوسرا جب کسی پیغمبر کو بھیجنے کا فیصلہ ہوتا تھا اس وقت. تو بہرحال آپ سورۃ جن پڑھیں تو اس میں آپ کو اور تفصیلات ملیں گی. تو یہاں پر سورۃ احقاف میں ہمیں جنوں کا قرآن کا سننا اور ان کے عمل سے کیا باتیں پتہ چلتی ہیں، ہمارے عمل کے لیے کیا اصول جو ہیں وہ ہمارے سامنے آتے ہیں. نمبر 1، کہ قرآن کو توجہ سے سنا جائے، اللہ کے کلام کو توجہ سے سنا جائے. اور پھر دوسری بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے یہ کہ خاموشی، مثلا توجہ سے بیٹھے ہیں لیکن خاموش ہی نہیں ہیں، اور جب تک سب خاموش نہ ہونا قرآن دل پہ اثر نہیں کرتا. آپ توجہ سے سن رہی ہیں، ارد گرد آوازیں ہیں، باتیں ہیں، گھر میں بچے شور کر رہے ہیں، کلاس میں اور لوگ شور کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، تو آپ سمجھ نہیں سکتی. تو ضروری ہے کہ پورے ماحول کے اندر ایک خاموشی ہو، ماحول سازی. تیسری بات کہ قرآن سننے کے بعد پھر بیٹھ نہیں جانا، قرآن سننے کے بعد کیا کرنا ہے، ولو الی قومہ منذرین، کہ پھر وہ دائی بن کر اٹھے. آپ نے ماشاءاللہ آپ قرآن پڑھ لیا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ ہم بول نہیں سکتے، آپ نہیں بول سکتے، آپ بتا سکتے ہیں لوگوں کو، اللہ کا پیغام دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے؟ بتائیں، دے سکتے ہیں نا، کیسے دیں گے؟ اس آیت کے تحت ہوم ورک ہے، مسلم اور غیر مسلم دونوں میں آپ دعویٰ کریں، اور آپ سوچیں کس طرح دعویٰ کریں گی، غیر مسلم میں کیسے کریں گی؟ کسی ایک فیملی کو، کسی ایک فرد کو، کم از کم ہوم ورک ہے جو آپ نے کرنا ہے غیر مسلم میں، اور اسی طرح جو ہے وہ اب تک جن تک پہنچی ہیں ان تک نہیں، کسی نئے بندے تک، مسلمانوں میں سے کسی نئے بندے تک پہنچے اور ان تک دعویٰ کریں، ہو سکتا ہے وہ آپ کا پڑوسی ہو کیونکہ کبھی آپ ان کے گھر ہی نہ گئی ہو، وہ غیر مسلم بھی ہو سکتے ہیں اور مسلم بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے اپنے جانے پہچانے لوگوں میں سے ہیں، لیکن کسی اور مقصد کے لیے نہیں کہ اس کی آنکھیں اچھی لگتی ہیں تو آپ کی ذات کی ہے، یا وہ کراچی یا لاہور کی رہنے والی ہے، یا کوئی بھی وجہ اور نہیں، وجہ صرف اللہ کی رضا کی خاطر، یہ آپ کا ہوم ورک ہے، اس کو آپ نوٹ کر لیں، پھر آپ سے آپ کے جو تجربات ہوں گے اس کو شیئر کریں گے. کتنی مدت چاہیے اس کے لیے آپ کو؟ ایک ویک، میرے خیال نیکسٹ پارے کا جو ایگزام ہے نا اس میں شامل کر دیتے ہیں، کہ یہ تو ہے نا ابھی ہمارا 26واں پارا، تو ابھی جب 26واں پارے کا ایگزام ہوگا، نیکسٹ جو ایگزام ہے، ایک تو آج ہونے والا ہے نا 25واں پارے کا، تو 26واں پارے کے ایگزام کے اندر یہ دونوں باتیں آپ نے بتانی ہے کہ آپ نے دعویٰ کیسے کیا اور پھر اس کے کیا اثرات جو ہے وہ سامنے آئے، اور آپ اپنی پلاننگ بھی بتائیے گا تاکہ آپ دوسروں سے شیئر کریں گی تو دوسروں تک جو ہے ہو سکتا ہے کوئی ان کو اچھی بات سمجھ میں آ جائے، اور ایک بات ہی کیوں نہ ان کو کہہ دیں، ایک بات ہی ہے نا، ایک بات، اور اس کا کوئی بھی انداز ہو سکتا ہے. وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا، انہوں نے کہا کہ اے ہماری قوم کے لوگوں، جب اب اپنی قوم میں گئے تو کیا کہا، اے ہماری قوم کے لوگوں، کیسے انہوں نے دعویٰ کیا، اِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا، کہ ہم نے ایک کتاب سنی ہے، اُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَى، جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی ہے، اور یہ کون سی کتاب تھی، قرآن مجید، قرآن کو سن کے انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی ہے، مصدقاً تصدیق کرنے والی ہے، لما بین یدیہ، اپنے سے پہلے آئی ہوئی کتابوں کی، تو اس کی کتاب قرآن کی پھر انہوں نے خصوصیات بتائیں، پہلی چیز کیا تھی، مصدقاً لما بین یدیہ، دوسری خصوصیت کیا تھی، یہدی الی الحق، کہ رہنمائی کرتی ہے حق کی طرف، وَإِلَىٰ طَرِيقِ مستقیم، اور راہ راست کی طرف. اس سے یہ بات پتا چلتی ہے کہ جن پہلے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور کتب آسمانی پر ایمان لائے ہوئے تھے، تو قرآن سننے کے بعد انہیں محسوس ہوا کہ یہ وہی تعلیم ہے جو پچھلے انبیاء دیتے رہے، اس لیے وہ اس کتاب اور اس کے لانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے. تو اگر آپ بھی یہود و نصارہ تک پہنچیں گی اور ارد گرد جو غیر مسلم کمیونٹی ہے ان تک آپ پہنچیں گی تو کیا ہوگا، امید ہے کہ انشاءاللہ وہ لوگ ایمان لے آئیں گے. مختلف مواقع ایسے نکلتے ہیں کہ آپ جب تیار ہوں گے نا تو پھر جو ہے یہ کام ہو سکتا ہے. تو یہ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی دیتی ہے. اور انہوں نے دعویٰ کیسے کیا، یا قومنا، اے ہماری قوم کے لوگوں، عجیبو. اب آپ دیکھیں یا قومنا، یا قومنا، اب بیٹھے نہیں ہیں، ایک تڑپ ہے ان کے اندر، ایک انقلاب ہے، اندر کی دنیا ہی بدل چکی ہے. اندر جب تک اندر کے جذبات گرم نہ ہوں، جب تک اندر آپ کے بےچینی پیدا نہ ہو جائے، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. اے موجے بلا کچھ ان کو بھی دو چار تھپیڑے ہلکے سے، اے موجے بلا کچھ ان کو بھی دو چار تھپیڑے ہلکے سے، کچھ لوگ ابھی تک ساحل سے طوفان کا نظارہ کرتے ہیں. میں اکثر سوچتی ہوں کہ ہم اپنے فیوچر کے لیے، بیسٹ فیوچر کے لیے، بچوں کے فیوچر کے لیے، ایجوکیشن، یہاں کی چیزیں خالص، یہاں کے ماحول میں سکون، اپنی دنیا کے لیے یہاں پہ آگے، اور جنہوں نے یہ دنیا ہمارے لیے بنائی، یہ کافر لوگ، ہمیں ان کی آخرت کی کوئی فکر نہیں، ان سے امیگریشن مانگتے ہیں اور یہاں آ جاتے ہیں. کیسی کیسی چیزیں ہیں ہم استعمال کرتے ہیں، کیا کپڑا، کیا گھر، کیا فرنیچر، اور کیا یہ کھانے پینے کی، آپ ڈبل روٹی کوئی دیکھ لیں، آپ کو براؤن چاہیے، آپ کو وائٹ چاہیے، آپ کو تلوں والی چاہیے جو مختلف وہ سیڈز لگے ہوتے ہیں، اس کے بغیر چاہیے، بن چاہیے وہ، یا پھر یہ کہ وہ سو سو جز رکھ کر کھانے والا چاہیے، سینڈوچ چاہیے یا دوسرا چاہیے، आप उसमें कबाब रखना चाहती हैं, सौ सौ चीज रखना चाहती हैं, क्या चीज रखना चाहती हैं? वो लंबा वाला चाहिए, गोल वाला चाहिए, चकोर वाला चाहिए, छोटा वाला चाहिए? एक दुनिया है डबल रोटी की, दुनिया है। आप फ्रूट्स को देख ले, आप ये जूसेस को देख ले, एक दुनिया है। क्या हमें पाकिस्तान में, इंडिया में, अपने ममालिक में रहते हुए इस तरह चीजें दस्तयाब है कि कोई शुगर का पेशेंट है, कोई हार्ट का है, और इतनी मार्जिन है, तो एक दुनिया है। आप सोचे तो सही इस बात पर कि इनका दुनिया के लिहाज से इतनी तरक्की, इतनी मेहनत, इतनी स्किल्स, उन सब से मैं और आप, उनके जो बेनिफिट्स हैं, रिसोर्सेज जो है, उनका हम इस्तेमाल करें, उनको खाएं पिएं, और सोचे ही ना कि हमारा, हम पे भी इन लोगों के लिए कोई फर्ज बनता है, हमारा भी कोई फर्ज है कि इन तक पहुंचे और इनको बताएं कि एक और दुनिया है जो जन्नत की दुनिया है, जो अनदेखी है, जो बड़ी खूबसूरत है, जो मुत्तकीन के लिए है। ये लोग बड़े अच्छे हैं, अगर हम इनका दरवाजा खटकाएंगे, इन तक पहुंचेंगे, तो फिर जो है तभी हमारा फर्ज जो है अदा होगा। तो अपने अंदर एक तड़प, आप और मैं अपना ये नस्बुलैन बना सकते हैं कि अगर अल्लाह ने मुझसे पूछ लिया कि तुम कनाडा, अमेरिका, बर्तानिया, ऑस्ट्रेलिया और जर्मन और ये पूरे जो भी ये मगरिब की दुनिया है, तुम वहां पे गए थे, तुमने सारा कुछ वहां पे खाया, लिया, इस्तेमाल किया, हलाल जराए से सब चीजें हमने ठीक की, लेकिन इन तक जाने का कभी सोचा भी नहीं था, तुम्हारे दिल में ख्याल भी नहीं आया था, तुम्हें जरा सी भी जो है ना हया नहीं आई थी, कभी दिल तड़पा नहीं था, कभी आंखों से आंसू नहीं बहे थे कि इनको आग से बचाना है। कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा के साथ, और क्या है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासी तामुरूना बिल मारूफी व तनहाउना अनिल मुनकर। और हक ने की है दोहरी दोहरी खिदमतें तेरे सुपुर्द, खुद तड़पना ही नहीं औरों को तड़पाना भी है, खुद सरापा नूर बन जाने से कब चलता है काम, तुझको इस जुल्मत कदे में नूर फैलाना भी है। तो असल बात क्या है कि उठिए, अपने अंदर एक तड़प, एक लगन, एक जोश, एक हिम्मत, एक वलवला, एक प्लानिंग कीजिए कि हाँ मुझे इन तक पहुंचना है, हाँ मुझे इनको, इनका दरवाजा खटखटाना है, अल्लाह के लिए इनसे दोस्ती करनी है। उन्होंने कहा या कौमना, ए हमारी कौम के लोगो, अजीबू, कबूल कर लो। तो इसके मानी क्या होते हैं जॉब के, कि जवाब देना। तो जवाब किसका देना था, पैगंबर की बात का, फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दावत है उसको कबूल कर लो। दाई अल्लाह ही, दाई कौन होता है, दावत देने वाला, दाई अल्लाह ही, अल्लाह की तरफ दावत देने वाला। तो ये ऐसे दाई हैं जो अल्लाह की तरफ पुकारने वाले हैं, तो इनकी दावत को कबूल कर लो। वह आमिनू बही, और इस पर ईमान ले आओ। तो कबूल कैसे करना है, उस पर ईमान लाकर। तो जब दावत कबूल करेंगे और ईमान ले आएंगे, यग़फिर लकुम मिन ज़ुनूबिकुम, तो अल्लाह माफ कर देगा तुम्हारे गुनाहों को। अब यहां पर जो है आप देखिए, मिन आया है कि अल्लाह क्या करेगा कि तुम्हारे गुनाहों में से माफ कर देगा। मिन आ गया, तो मिन के मानी क्या है? मुफस्सरीन ये कहते हैं कि मिन ज़ुनूबिकुम में मिन तबीज का है कि बाज़ गुनाह माफ कर देगा, और ये गुनाह जिनका ताल्लुक हुकूक अल्लाह से है वो तो अल्लाह माफ कर देगा, हुकूक वाले बाद अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा। तो असल बात क्या है कि जिन्होंने जो अपनी कौम के लिए कहा वह आमिनू बही यग़फिर लकुम मिन ज़ुनूबिकुम, कि वो तुम्हारे गुनाहों में से माफ कर देगा, कुछ तो माफ नहीं होते ना गुनाह हुकूक वाले बाद से जो मुतल्लिक हैं, जब तक कि वो बंदे हुकूक को अदा ना कर दे, या वो जिनके हुकूक अदा नहीं किए वही माफ ना कर दें। तो नंबर वन, तुम्हारे गुनाह जो हैं वो माफ अल्लाह कर देगा, तो ये ईमान लाने का फायदा है। दूसरा फायदा क्या है, वयुजीरकुम मिन अज़ाबिन अलीम, दुनिया ही नहीं आखिरत की भी जो है वो इसमें बेहतरी हो जाएगी कि वो पनाह देगा तुमको दर्दनाक अज़ाब से। युजीर जीम व रा से है, जौर हम हमसाए पड़ोसी को भी कहते हैं, साथ जो है मिली हुई चीजों को भी कहते हैं, है ना। और अजारा का मानी होता है पनाह देना, बचाना, और वो तुमको बचाएगा दर्दनाक अजाब से। तो दुनिया भी बन जाएगी और आखिरत भी बन जाएगी। तो ये तो है ईमान लाने वाले के फवायद और समरात, और जो ईमान ना लाए तो उसका नुकसान क्या होगा, वमन ला युजीब दाई अल्लाही, और जो कबूल ना करे اللہ کی طرف بلانے والے کی بات کو، یعنی اس کی دعوت کو جو قبول نہ کرے، فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ، وہ نہیں ہے زمین میں عاجز کرنے والا. تو عین جیم زے سے ہے اور اس کے معنی ہوتے ہیں ہرانے والا، تھکانے والا، عاجز کرنے والا. معجزین اسم فاعل ہے، تو زمین میں کسی کو بھی عاجز کرنے والا نہیں ہے. اس کے معنی کیا ہے کہ اس کا انکار جو ہے ایسا نہیں ہے کہ اس کے نہ ماننے کی وجہ سے پھر وہ بنے تو مجرم اور بھاگ کر کہیں اور چلا جائے، اللہ کی پکڑ سے بچ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا. وہ اللہ کو ہرا کر بھاگ نہیں سکتا، فرار حاصل نہیں کر سکتا، وہ زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا. موت ضرور آئے گی، پھر آخرت میں اس کو جو ہے وہ عذاب ضرور دیا جائے گا. وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ، اگلی بات یہ کہی کہ اور نہیں ہے اس کے لیے کوئی اولیاء. من دونہی اللہ کے سوا، اللہ کے سوا ان کے کوئی بھی دوست اور ولی نہیں ہیں. تو یہ جو ہے ایمان نہ لانے کا دوسرا نقصان ہے، خود تو بچ ہی نہیں سکتا اللہ کی پکڑ سے، اور اب کوئی مددگار بھی نہیں ہے جو اس کو اللہ کی پکڑ سے بچا سکے. اولئک فی ضلال مبین، یہی لوگ ہیں جو کہ گمراہی میں ہیں، صریح. تو صریح گمراہی میں ہیں، کیونکہ باوجود دلائل کے دائی کے حق پر ہونے پر بھی انہوں نے جو ہے وہ اجابت نہ کی، اس کو قبول نہ کیا. اب یہ جو آخری آیتیں ہیں 33 سے 35 تک، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین ہے اور کفار کو دھمکی ہے. چوتھے حصے کے اندر ہی آخری آیتوں میں کیا بات کہی، اولم یرو، کیا وہ نہیں دیکھتے، ان اللہ، کہ اللہ نے، اللہ کون ہے، الذی خلق السماوات والارض، جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو. پچھلی صورتوں میں تکرار سے یہ بات آ رہی ہے نا، ایک تکرار ہے جو چلی آ رہی ہے کہ کائنات کا مشاہدہ نہیں کرتے یہ لوگ، غور و فکر نہیں کرتے کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو جو ہے وہ پیدا کیا ہے. تو پیدا کرنے والا کون ہے، اللہ تعالیٰ. تو جب اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے تو پھر وہ پیدا کرنے والے خالق کی اپنے آپ کو مخلوق کیوں نہیں سمجھتے، اس کی بندگی کیوں نہیں کرتے. اور ویسے بھی آپ دیکھیں آل حوامین جو ہے اس کا نچوڑ کیا ہے، آپ آل حوامین کا نچوڑ تیار کریں، کیونکہ سورت احقاف مکمل ہو گئی تو 26 پارے کے ٹیسٹ میں یہ بات بھی شامل ہے کہ آل حوامین میں کون سی باتیں ہیں جو ریپیٹ ہوئی ہیں مسلسل. ایک تو اس میں کبر ہے کہ لوگوں نے استکبار کیا، کفر کیا، ہے نا. اور دوسری بات یہاں پہ کیا ہے، یہ جو دلیل ہے بار بار اللہ نے اس کو ریپیٹ کیا ہے کہ آسمان و زمین کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، کیا وہ نہیں دیکھتے، ولم یعیا، اور نہیں وہ تھکا، بخلقہن، ان دونوں کی پیدائش سے. عین یعیا کے معنی ہوتے ہیں تھکاوٹ کی وجہ سے مزید کام نہ کر سکنا. مثلاً آپ صبح سے کام کر رہی ہوتی ہیں، جو شام اور رات ہوتی ہے تھکن کی وجہ سے ہل ہی نہیں پاتی. بعض اوقات شروع آپ بڑی سرگرمی سے کرتی ہیں کام کرنا، لیکن اللہ تعالیٰ کی صفت کیا ہے کہ وہ تھکتا نہیں ہے. اور یہود و نصارہ کیا کہتے تھے کہ 6 کام کیا تو 7 دن آرام کیا، تو سبت کا دن جو تھا وہ کہتے تھے آرام کا دن ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی 6 کے بعد جو ہے وہ آرام کیا تھا. تو یہاں پہ اس کو رد کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تھکتے نہیں ہیں کہ ان کو آرام کی ضرورت پیش آئے، اور نہ ہی آسمان اور زمین کی تخلیق سے اللہ تعالیٰ تھکا ہے. بقادرین، وہ قدرت رکھتا ہے، علی یحیی الموتا، کہ وہ اللہ جو ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے وہ قادر ہے کہ زندہ کرے مردے کو. وہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی قدرت کو دیکھیے، اس کے اختیارات کو دیکھیے، کہ جب وہ آسمان اور زمین جیسی چیزوں کو بناتے ہوئے تھکا نہیں تو ضرور اس پر قادر ہے کہ مردوں کو دوبارہ جو ہے وہ زندہ کریں. بلا انہ علی کل شیء قدیر، ہاں کیوں نہیں، یقیناً وہ ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے. تو یہاں پہ دلیل کے ذریعے کفار کو دھمکی دی جا رہی ہے کہ تمہیں جب تم مر جاؤ گے تمہیں اٹھا کر حساب کتاب ضرور لیا جائے گا، اور وہ دن کیسا ہوگا، یوم یورد الذین کفروا، اور وہ دن یوردو کہ جب پیش کیے جائیں گے، جب سامنے لائے جائیں گے، الذین، وہ لوگ جنہوں نے کفروا، کفر کیا، وہ کس کے سامنے لائے جائیں گے، علی النار، آگ کے سامنے، جہنم کے سامنے. تو کفر کرنے والے، انکار کرنے والے جو ہیں وہ آگ کے سامنے لائے جائیں گے. اَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ, پھر ان سے کہا جائے گا, ان سے پوچھا جائے گا کیا یہ حق نہیں ہے؟ تم کہتے تھے کہ اگر سچے ہو تو پھر عذاب لا کر دکھاؤ, متا حاذا الوعد ان کنتم صادقین, تو اب جو ہے عذاب بھی سامنے آ گیا اور تم کھڑے ہوئے ہو اور بتاؤ کہ یہ دوزخ جو ہے یہ حق نہیں ہے. قالوا بلا وربنا, وہ کہیں گے ہاں کیوں نہیں, ہمارے رب کی قسم, قسم کھا کر اس وقت جو ہے وہ کہیں گے کہ ہاں اے ہمارے رب یہ ایک سچ ہے. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون, پھر ان سے کہا جائے گا کہ اچھا چکھو عذاب کو, اور یہ کیوں دیا جا رہا ہے, بما, یہ اس وجہ سے دیا جا رہا ہے, کنتم تکفرون, کہ تم کفر کیا کرتے تھے, یہ نہیں کہ تمہیں پتا ہی نہیں تھا. تو اس آیت سے کیا بات پتا چلتی ہے کہ لوگوں تک دین کا پیغام پھیلانا چاہیے تاکہ ان کو پتا چل جائے کہ قیامت آنے والی ہے, وہ یہ عذر نہ کر سکے کہ پتا ہی نہیں تھا کہ قیامت آنی ہے. اور آخری یہ جو آیت ہے, آیت نمبر 35, یہ نچوڑ ہے, فصبر, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کریں. فصبر آرڈر کا صیغہ ہے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا جا رہا ہے کہ آپ صبر کیجئے. اور یہ جو ہے نا آیت, یہ آپ کو اس میں تسلی دی گئی ہے. پہلی جو آیت ہے اس میں اہل مکہ کو جو ہے وہ دھمکی دی گئی ہے, آیت 33 میں بھی اور 34 میں بھی, اور 35 میں مسلمانوں کو تسلی ہے, رسول اللہ کو تسلی ہے, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے, کما صبرا, جس طرح صبر کیا اولو العزمی, عزم والوں نے. اولو کے معنی ہوتے ہیں والا, والی, تو عزم کہتے ہیں ہمت, ول پاور, قوت, طاقت. تو ہمت والوں نے جیسے صبر کیا, وہ کون تھے؟ من الرسولی, رسول. من کے بارے میں یہ رائے ہے کہ من جو ہے بیانیہ ہے. بیانیہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ تمام رسول جو تھے جب ان کو جو ہے وہ مشکلات پیش آئیں تو سب کے سب ثابت قدم رہے. معنی کیا ہے؟ ایسا صبر کرو جیسا صبر عالی ہمت رسولوں نے کیا. وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ, اور ان کے لیے عذاب طلب کرنے میں جلدی نہ کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے عذاب مانگنے میں ان کے لیے جلدی نہ کریں. کیوں؟ اس لیے ویسے بھی آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ جلدی تو نہیں کر رہے تھے, لیکن پھر بھی آپ کو یہ بات کیوں کہی گئی کہ جب وہ بہت زیادہ ستاتے تھے, اور مکی دور کی آخری صورتوں میں ہے, ہے نا, آخری صورتوں میں سے ہے یہ صورت احقاف, تو اس وقت جو ہے پھر ان کا مطالبہ کہ ہم پر پھر اللہ کا عذاب جو ہے وہ آ کیوں نہیں جاتا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اپنی قوم کی بے رخی, مخالفت, ان کی اذیتیں جو ہیں ان کا مقابلہ کرتے رہو, اور دل میں خیال بھی نہ لاؤ کہ اگر یہ لوگ, یا تو یہ لوگ جلدی سے عذاب لے آئیں یا پھر اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل کر دے, دل میں خیال بھی نہیں آنا چاہیے. فَصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ, تو جیسے تمام رسولوں نے صبر کیا آپ بھی صبر کریں. اور آپ کو یہ بات بھی پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سورت قلم میں کیا کہتے ہیں, سورت قلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ صبر کریں اور کہیں جو ہے وہ صاحب الحوت کی طرح نہ ہو جائے. فرمایا, فَصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ, یہ سورت قلم ہے, سورت قلم کی آیت 48. اچھا, دوسرا کہتے ہیں کہ من یہاں پہ تبیز کا ہے, کہ رسولوں میں سے جیسے باز نے کیا, اور باز سے مراد کون ہے؟ جو بڑے بڑے جلیل القدر پیغمبر, ان میں سے پانچ کہتے ہیں سب سے زیادہ نمایاں ہیں, حضرت نوح علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں, پانچ نہیں, نو ہے تعداد, اور بعض کہتے ہیں کہ تعداد اس سے زیادہ ہے, 24-25 کے قریب ہے. بہرحال, تو وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ, اور عذاب کے لیے جلدی نہ کریں, کَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ, گویا کہ جب وہ اس کو جو ہے وہ دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے, لَمْ يَلْبَسُوا, نہیں وہ ٹھہرے, إِلَّا سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ, مگر ایک گھڑی دن کی. تو وہ عذاب جب آئے گا ان پہ جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے، تو انہیں یوں معلوم ہوگا، کرنا ہوں انہیں یوں معلوم ہوگا گویا کہ وہ عذاب جسے انہیں ڈرایا جا رہا ہے جب یہ آنکھوں کے سامنے دیکھ لیں گے، تو پوری دنیا، دنیا کی پوری زندگی، اب تصور کرے ذرا، ان کو ایسے محسوس ہوگا لم یلبسوا الا ساعۃ من النہار، کہ دن کی ایک گھڑی بھی نہیں ٹھہرے وہ دنیا میں. اور ایک گھڑی سے مراد کیا ہوتا ہے کہ دن کا ایک پہر یا واقعی ایک گھڑی، تو اس سے زیادہ نہیں ٹھہرے. تو گویا کہ ان کو پوری زندگی جو ہے یوں محسوس ہوگی کہ سمٹ کر رہ گئی ہے نا، کہ وہ دن کی ایک گھڑی بھی دنیا میں نہیں رہے. تو یہ زندگی جو دور تک پھیلا ہوا ایک میدان نظر آتی ہے، تو اس وقت سمٹ کر ان کے سامنے جو ہے وہ ایک لمحہ بن جائے گی، دن کی ایک گھڑی بھی نہیں ان کو محسوس ہوگا. آپ مثلا اپنی پچھلی زندگی کا اگر آپ جائزہ لیں، اور زندگی کے کئی سال گزر گئے، 30, 40, 50, 60، آپ سوچیں تو آپ کو لگتا ہے کہ واقعی اتنا وقت جو ہے وہ گزرا ہے؟ ایسے لگتا ہے کل کی بات ہے. تو اتنا وقت جو ہے وہ کیسے گزر گیا، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ واقعی اتنا وقت جو ہے وہ گزر گیا ہے. تو یہ جو آیات ہیں پھر ہمارے سامنے کیا پیغام لاتی ہیں، ہمیں کیا بتاتی ہیں کہ اصل میں یہ پوری زندگی، یہ پوری دنیا آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑی ہے. تو اس تھوڑی سی زندگی کے مزے لوٹنے کے لیے آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی جو بربادی ہے اس کو اپنا مقدر نہ بنا لیں. ایسا نہ ہو کہ پھر انسان جو ہے اس وقت افسوس کرے اور اس وقت شرمندہ ہو، اور قیامت کی ہولناکی کا عذاب دیکھنے کے بعد انہیں دنیا کی زندگی ایسے معلوم ہوگی جیسے دن کی صرف ایک گھڑی دنیا میں گزار کر آئے ہیں. اور یہی بات جو ہے ہمیں سورت نازعات میں بھی ملتی ہے. سورت نازعات میں اللہ رب العزت جو ہیں وہ کیا فرماتے ہیں کہ اس دن جو ہے جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو ان کو ایسے لگے گا کَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَسُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ دُحَاهَا، کہ صرف دن کا آخری حصہ یا پہلا حصہ وہ دنیا میں رہے ہیں، گویا کہ بہت تھوڑی دیر رہے ہیں. اور ایک مستند حدیث ہے مسلم کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کے سامنے اس بات کو رکھا، میں اس کا نچوڑ حدیث کا آپ کو بتا رہی ہوں، کہ ایک شخص جو دنیا میں بڑا خوشحال تھا اس کو لایا جائے گا، لا کر جہنم میں ڈالا جائے گا، پھر اسے، اور جب وہ جہنم کا دکی دے کر پھر اسے نکال کر پوچھا جائے گا کہ اے شخص بتا، کبھی تجھ پر دنیا میں عیش و عشرت کا زمانہ بھی گزرا؟ وہ کہے گا خدا کی قسم کبھی میں نے دنیا میں خوشحالی نہیں دیکھی. اور ایک وہ شخص جو دنیا میں بڑا مصیبتوں تکلیفوں میں تھا، اس کو جنت میں لے جایا جائے گا اور پھر اسے پوچھا جائے گا اے شخص بتا، کبھی تجھ پہ دنیا میں مشکلات کا دور بھی گزرا؟ وہ کہے گا کبھی بھی نہیں، خدا کی قسم کبھی مجھ پر کوئی مشکل دور نہیں گزرا. تو آپ سوچ لیں کہ وہاں کا عذاب اور وہاں کی نعمتیں ایسی ہی ہیں. اور پھر ہم کیا کر رہے ہیں، بلاغ بڑا خوبصورت انداز ہے. اور یاد رکھیے گا کہ کلام کی بلاغت اس کا ایک اختصار ہوتا ہے. اب میں اس کو آسان لفظوں میں بتاتی ہوں کہ کلام کی خوبصورتی اور حسن جو ہے اس کا مختصر ہونا ہوتا ہے، مختصر بات ہو، جامع بات ہو، بلاغ. آپ کو اپنے پاس جو قرآن ہے اس میں بھی دیکھیں کہ ایک یہ جو لفظ ہے اس کو الگ کر کے، پہلے بھی جو ہے وہ ایک نشان ہے، بعد میں بھی اس کو الگ، بلاغ. اور اس کے پھر معنی کیا ہیں بلاغ کے؟ پیغام پہنچا دینا. تو بلاغ پیغام پہنچا دینا ہے، پیغام ہے، بلاغ پیغام ہے. تو پوری بات کو سمیٹ کر ایک بات میں کہہ دیا گیا کہ اصل کام کیا ہے، بلاغ، بات پہنچا دی گئی. فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، کیا پس ہلاک کیے جائے گی مگر قوم فاسقوں کی؟ تو فاسقوں کے علاوہ اور کوئی قوم نہیں ہے جس کو ہلاک کیا جائے، تو فاسق ہے جن کو ہلاک کیا جائے گا. تو بات پہنچا دی گئی، پہلے انبیاء نے پہنچائی، رسول اللہ نے بھی پہنچائی، اور جس نے بھی انکار کیا بس ان کو جو ہے وہ ختم کر دیا جائے گا، ان کو ہلاک کر دیا جائے گا. اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کسی کو جو ہے وہ ہلاک نہیں کرتا. تو یہ ہے, یہ تھی سورت احقاف, اور اس سورت کے ساتھ ہی آل حوامیم کا خاتمہ ہوا, آل حوامیم مکمل ہوئی. تو اب ہوم ورک کیا ہے کہ آل حوامیم میں کون سے مضامین ہیں جن کی تکرار ہے. نمبر ون, آپ نے ان کو جو ہے وہ خود دیکھ کر اپنے الفاظ میں لکھنا ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ آل حوامیم میں سے آپ اپنی ایسی تین آیات کا انتخاب کریں جنہوں نے آپ کے دل کے دل اور دماغ کے اندر ایک ہلچل پیدا کر دی, کہ اس نے آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ ہلا دیا یا پریشان کر دیا یا کچھ کرنے پر جو ہے وہ مجبور کر دیا. مثلاً میں سورت احقاف میں سے دو باتیں آپ کے سامنے رکھتی ہوں. ایک چیز جو بہت زیادہ مجھے محسوس ہو رہی ہے, ایک بلاغ, حجت تمام ہو چکی, بلاغ ایک ہی بات ہے بس ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بات پہنچا دی گئی, اب میں سوچوں کہ میرا آگے رویہ کیا ہے. اور دوسری بات جس نے جو ہے وہ مجھے بہت زیادہ جو مجھے اداس کرتی ہے اور اکثر میں جسے سوچتی ہوں وہ یہ ہے, وَيَوْمَ يُورَدُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ. سورۃ احقاف کی آیت نمبر 20 ہے, اور اس میں سے یہ والا حصہ, اذهب تم تو یہ باتکم فی حیاتکم الدنیا, کہ جو جہنمی ہے ان کو جہنم میں ڈالنے کے بعد ان سے یہ بات کہی جائے گی کہ تم اپنا حصہ جو ہے وہ دنیا ہی میں لے چکے. اور طیبات کے معنی کیا ہوتے ہیں, تمہاری لذت کی چیزیں, تمہاری نعمتیں, یا پھر یہ کہ نیک لوگوں کو بھی یہ کہا جائے کہ تم نے جو نیکیاں کی تھیں اس کا تم نے دنیا ہی میں بدلا چاہا, تم نے تو آخرت مانگی ہی کب تھی, تم تو مانگتے ہی دنیا رہے, تعریف, ریا, دکھاوا, تمہاری پاکیزہ چیزیں تو تم نے. اور یہی وہ آیت ہے جسے سننے کے بعد اور یہ جب آپ نے تلاوت کی اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ رونے لگے, یہی وہ آیت ہے. میں نے کل بھی آپ کو سبق میں اس کا واقعہ سنایا تھا نا. میں سوچتی ہوں ویسے حضرت عبد الرحمن بن عوف اور صحابہ کتنا زیادہ آخرت کو یاد کرتے تھے نا. دن بھر کا ایک شخص نے روزہ رکھا ہوا ہے اور ہم تو روزے کے وقت اتنے بے چین ہوتے ہیں کہ اب شام کو کرنا کیا ہے, دن اسی میں سوچنے میں گزر جاتا ہے کہ آج شام کو کھائیں گے کیا, اور سجا ہوا دسترخوان ہے اور اس میں بھنا ہوا گوشت ہے اور اس کو دیکھ کر روتے جاتے ہیں روتے جاتے ہیں. اور پھر بیٹے کو کہتے ہیں کہ مصعب بن عمیر اور حضرت حمزہ وہ تو شہید ہو گئے, اور وہ زمانہ بڑا مشکل زمانہ تھا, کھانے پینے کو بھی ملتا نہیں تھا اور ان کو کفن بھی نصیب نہیں ہوا, اور کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمیں ہماری نیکیوں کا بدلہ دنیا میں مل رہا ہے اور یہ دسترخوان, اور یہ کہہ کر اور روتے گئے. اور یہاں تک کہ اس دن پھر انہوں نے کچھ بھی نہ کھایا, کچھ بھی نہ کھایا کہ میری نیکی کا بدلہ کہیں مجھے دنیا میں تو نہیں مل رہا. وہ شہید ہو گئے اور ابھی تک ہم دنیا میں بیٹھے اور دنیا کے مزے لوٹ رہے ہیں, تو میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں. میں کل جا کر بھی ان آیات پہ سوچتی رہی, کھانا اور چیزیں اور نعمتیں دیکھ کر کہ کیسے کس طرح سے ندیدوں کی طرح جو ہے ہم کھانے کے دسترخوان پر ٹوٹتے ہیں, کبھی بسم اللہ یاد نہیں رہتی, کبھی آخری دعا یاد نہیں رہتی, کبھی کیلا کھاتے ہیں چھلکا پھینک دیتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی, ہم سب کو جو ہے بہترین مسلمان بنائے, ہم سب سے راضی ہو جائے, اور کاش کے جنوں والی تڑپ ہمارے اندر آ جائے, ہے نا. اٹھے ہیں اور یہ نہیں کہا کہ ابھی تو ہم علامہ نہیں بنے تو ابھی کیسے بتائیں, کوئی کہتا ہے کہ بوڑھی ہوں بتا نہیں سکتی, کوئی کہتا ہے کہ بولنا نہیں آتا, کوئی کہتا ہے کہ کیا کریں بڑا مشکل ہے. جہاں تک دنیا کی بات ہے سارا کچھ کر لیتے ہیں, جہاں آخرت کی بات ہوتی ہے تو عذر اور بہانے تراشتے رہتے ہیں نا. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.